الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائه مجمعين. آج کی گفتگو کے لیے دو تین عنوانات تو بیان کیے جا چکے ہیں، آخری گفتگو بھی ہے اور شہر کے حالات بھی کیونکہ مناسب نہیں ہیں اس اعتبار سے، یہ عین ممکن ہے کہ سارے وعدوں کا عیسیٰ نہ ہو سکے. حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ مسائل ضرور بیان کیے جائیں کہ جو اس وقت اور اس ماحول میں سمجھنا اہم ہے. خصوصیت کے ساتھ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی تفصیل کی ضرورت ہمارے موجودہ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، مگر خیر پہلے تو گزشتہ درس کے ناتمام مسئلے کو مکمل کیا جائے. شیخ حرے عاملی علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا تھا میں نے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اول طہارت سے آخر دیات تک، یعنی پوری فقہ میں 1535 واجبات اور 1448 فعل حرام ہیں، اور فعل حرام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور ایسے گناہ جو صغیرہ سے بڑھ کر ہیں اور کبیرہ سے چھوٹے ہیں. گناہ کبیرہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ 82-83 ایسے گناہ ہیں کہ جن کا کبیرہ ہونا مسلم ہے، ثابت ہے. 12-15-17 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ایک اختلاف ہے کہ اس کو کبیرہ مانا جائے یا درمیانی. اس کے بعد تقریباً 650 ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان میں ہیں. فی الحال آج کی گفتگو میں پہلے ان 17 مسائل کا، ان 17 گناہوں کا تذکرہ کر دیا جائے کہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ کبیرہ میں شامل ہیں، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نہیں یہ کبیرہ نہیں ہیں، لیکن احتمال بہرحال ضرور ہے. اور وہ 17 گناہ کون سے ہیں؟ اس میں سے 4 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق پردے کے مسائل سے ایک حد تک ہے. نمبر 1، ایسے مقام سے شرمگاہ کا کھولنا کہ جہاں ممیز، تمیزدار، یہ اصطلاح ہے فقہ کی، جو ایسے نابالغ بچے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو بالغ تو نہیں ہوا لیکن ابھی اتنا ناسمجھ بھی نہیں ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے. تو جہاں سے کوئی ممیز یعنی تمیزدار دیکھنے والا ہو، یہ احتمال اور امکان ہو کہ اس کی نگاہ پڑ جائے گی، اس کے باوجود اپنی شرمگاہ کا کھولنا یہ گناہ کبیرہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان والا ہے. یہ ایک گناہ ہوا. اور دوسرا گناہ بھی اس سے ملتا جلتا، وہ ہے کہ کسی بالغ یا سمجھدار کی شرمگاہ پہ نگاہ ڈالنا. جس طریقے سے شرمگاہ کا کھولنا حرام ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے یہ فعل حرام کر لیا یا کسی غلط فہمی کی بنا پہ شرمگاہ کو کھول لیا، تو اب اس پہ نگاہ ڈالنا وہ ایک الگ گناہ. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے. گناہ ہونے میں تو اختلاف نہیں ہے، اس کے درجے بندی میں اختلاف ہے کہ اس کو کس گناہ میں مانا جائے گا. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو 17 گناہ ابھی آ رہے ہیں، یہ صغیرہ نہیں، یا صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان والے ہیں، اور یا کبیرہ. تیسرا گناہ جس کے بارے میں یہ امکان اور احتمال ہے، وہ ہے شہوت کے ساتھ کسی کے جسم کو دیکھنا، لذت کے ساتھ. شہوت یعنی لذت، جنسی لذت، کسی کے جسم کو دیکھنا. مرد اور عورت اس میں دونوں آ گئے، مرد مرد کے جسم کو بھی اگر دیکھے یا عورت عورت کے جسم کو دیکھے یا مرد عورت کے جسم کو دیکھے یہ سب اس میں آ گئے ماں سوائے شوہر اور بیوی کے رشتے کے لذت کی نگاہ سے کسی کے جسم کو دیکھنا اور بغیر لذت کی اگر کسی کے جسم کو دیکھا جا رہا ہے بہرحال گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر وہ اس اصول میں نہ آ جائے کہ بار بار گناہ صغیرہ بھی انجام دینے سے کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی ویسے تو مرد کے لیے عورت کے مثلا گلے کو یا گردن کو یا کوہنی کو دیکھنا حرام ہے لیکن اگر لذت کے بغیر دیکھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں. گناہ کبیرہ اس وقت آتا ہے کہ جب لذت کے ساتھ کسی کے جسم کو دیکھا جائے سوائے شوہر اور بیوی کے. اس جملے میں تینوں چاروں پہلو آ گئے, مرد مرد کے جسم کو دیکھے, عورت عورت کے, یا مرد عورت کے, یا عورت مرد کے, بہرحال شوہر اور بیوی کے رشتے کو چھوڑ دیں, لذت کے ساتھ کسی کے جسم کو دیکھنا. اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کبیرہ ہے یا نہیں, گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں. اور نمبر چار, نامحرم یا اجنبی کے جسم کو مس کرنا, بغیر لذت کے اجنبی کے جسم کو دیکھنا, یہ اجنبی بھی فقہ کی ایک اصطلاح ہے, بہرحال اس کو ہم نامحرم کہتے ہیں. اگرچہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے نامحرم اور اجنبی میں, لیکن خیر ابھی اتنا ہی کافی ہے کہ نامحرم کے جسم کو مس کرنا, اس میں فرق نہیں. لذت کی نیت سے مس کریں تب بھی, بغیر لذت کے مس کریں تب بھی. بہرحال یہ گناہ ضرور ہے, صغیرہ سے بڑھ کر ہے, کبیرہ کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے. اور دیکھنے کے مسئلے میں لذت شرط ہے, لذت نہ ہو اور دیکھا جائے نامحرم کے جسم کو تو یقیناً پھر وہ گناہ صغیرہ ہے, کبیرہ نہیں. لیکن مس کرنے میں چاہے لذت ہو یا نہ ہو, وہ صغیرہ سے بہرحال بڑھ کے ہے, ہو سکتا ہے کہ کبیرہ کے اندر داخل ہو جائے. یہ چار مسئلے ایک جانب ہوئے جن کا تعلق وہی پردے کے اور محرم و نامحرم کے مسائل سے. اس کے بعد پانچواں گناہ, جو گناہ ضرور ہے صغیرہ سے بڑھ کر ہے لیکن کبیرہ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے, وہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا. بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے یہ, کی تفصیل بھی ہے رسالہ عملیہ میں, لیکن فی الحال نہ ضرورت ہے نہ موقع. کسی کے گھر میں جھانکنا یہ خود ایک گناہ, خاص طور پر آج کے ماحول میں جب بلند و بالا عمارتیں بن گئی ہیں اور قریب کے اندر فرض کیجیے کہ ایک چھوٹی عمارت ہے, یا جیسے فلیٹ کے اندر ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ بعض اوقات صاف نظر آ جاتا, تو یہ گناہ بھی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کبیرہ کے قریب قریب ہے. کسی کے مکان میں جھانکنا, کسی کے مکان میں نگاہ ڈالنا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس گناہ کو کسی کی شرمگاہ دیکھنے کے گناہ کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہ 17 گناہ جو آ رہے ہیں اس میں ان دونوں کا تذکرہ ساتھ دیا گیا, یعنی جتنا بدترین عمل یا خلاف عقل عمل کسی کی شرمگاہ دیکھنے کا ہے اتنا ہی کسی کے گھر میں نگاہ ڈالنے کا بھی عمل, کتنا ہی برا, دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. یہ 17 گناہ تو ایک ساتھ, اور چھٹا گناہ اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں. یہ میں نے پہلے چار گناہ جو آپ کو بتایا تھا کہ شرمگاہ کھولنا یا شرمگاہ دیکھنا, یہ ایک طریقے سے یہ بتانے والے ہیں کہ اب کتنے گناہ آ رہے ہیں وہ سب اسلام کی نگاہ میں انہی جیسے ہیں. چھٹا گناہ, کسی کے خط کو بغیر اجازت کے دیکھنا, یہ کوئی معمولی یا چھوٹی بات نہیں. اسلام میں فعل حرام تو یقیناً یہ فعل حرام ہے, شک ہی نہیں, کسی کا خط بغیر اجازت کے دیکھنا. لیکن گناہ کبیرہ کے قریب قریب پہنچ رہا, اور کون سا گناہ ہے کہ جیسے کسی کی شرمگاہ دیکھنا اور بغیر اجازت کے کسی کے خط کو دیکھنا. اور اس مسئلے میں فرق نہیں, اجنبی کا خط دیکھیں, دوست کا خط دیکھیں, بھائی بھائی کے نام آنے والا خط دیکھیں, ماں اپنی اولاد کے نام آنے والا خط دیکھیں, اولاد اپنے والدین کے نام آنے والا خط دیکھیں, شوہر بیوی کے نام آنے والا خط دیکھیں, بیوی شوہر کے نام آنے والا خط دیکھیں, اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں. حرام ہے تو سب کے لیے حرام, سوائے اس کے کہ اجازت مل جائے. اجازت کے بارے میں خود فقہ کا ایک اصول آئے گا, اصول فقہ میں سے ایک ہے, جس کی تفصیل اس سمسٹر میں تو نہیں آئے گی لیکن بعد میں آئے گی. اجازت زبان سے بھی ہوتی ہے, اجازت نیت سے بھی ہوتی ہے, اور اجازت اولویت سے بھی ہوتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ. بہرحال اگر دل کو یقین ہو جائے کہ فلاں آدمی راضی ہے تو بات دوسری, لیکن اپنی طرف سے ہم کسی کے بارے میں یہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ تو راضی ہوگا ہی, یہ غلط ہے. اسلام کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو, ہر ایک کو کچھ پرائیویسی دی ہے, ہر ایک کے کچھ حقوق ادا کیے. پچھلی تقریر میں جتنے بھی گناہ کبیرہ گزرے تھے اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنا تھی, وقت نہیں تھا اس لیے میں تفصیل نہ بتا سکا, کہ وہ سارے حقوق جو ایک مومن کو دیے گئے تھے, مومن کی آبرو ریزی کے سلسلے میں مذاق اڑانا اور حج کرنا اور توہین کرنا اور ذلیل کرنا اور غصہ کرنا اور گالی دینا اور تانا دینا, جیسا کہ میں اکثر مجلسوں میں بھی اب کہتا ہوں کہ یہ صرف غیروں ہی کے لیے نہیں ہے, اپنے 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 جاننے والوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی. یعنی والدین کے لیے تو خیر ہیں ہی, لیکن اولاد کے لیے بھی یہ حقوق ثابت ہے جن کا خیال والدین کو کرنا, وہ اولاد پر ناراض ہوں, اولاد کے عمل سے اذیت پہنچے دوسری بات ہے, لیکن اولاد کو تانا دینا یہ والدین کے لیے بھی حرام ہے. پتہ نہیں آپ کے ماحول میں ہے یا نہیں, لیکن بہرحال ہم لوگوں کے ماحول میں یہاں کبھی اکثر نظر آتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو تانا دیتی, ہم نے تمہیں پڑھا لکھایا, ہم نے تمہیں دودھ پلایا, ہم نے تمہاری پرورش دی. تو وہ تانا دینا جو عام حالت میں حرام, وہ والدین کے لیے بھی حرام ہے اگر اپنی اولاد کو تانا دے. اسی طرح شوہر اور بیوی کا مسئلہ, بیوی اور شوہر کا مسئلہ, تو یہ مخصوصاً جو مومن سے متعلقہ گناہ پچھلی دفعہ گزریں اس میں یہ قصور خود بخود آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ حقوق عام مومن کے لیے نہیں, یعنی صرف عام مومن کے لیے نہیں بلکہ قریب ترین رشتہ داروں میں بھی ثابت ہیں اور شوہر اور بیوی میں بھی ثابت ہیں. اور یہی مسئلہ آ جا رہا کہ اسلام اتنی بے تکلفی کی اجازت ایک شوہر کو بھی نہیں دیتا کہ وہ بغیر اجازت کے بیوی کے نام آنے والا خط پڑھے, اور اتنا حق شوہر کی ذات سے بیوی کو بھی نہیں کہ وہ شوہر کے نام آنے والے خط کو پڑھے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے بلکہ قریب قریب گناہ کبیرہ ہے, اور بہت سے علماء تو اس کو مسلماً گناہ کبیرہ مانتے ہیں. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی. تو یہ چھٹا گناہ ہے کہ جو کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ کبیرہ کے قریب قریب بھی ہو سکتا ہے. ساتواں اس قسم کا, اس کیٹیگری کا ساتواں گناہ وہ ہے, اب یہ ساتواں اور آٹھواں اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے. ساتواں گناہ ہے نجس چیز کا کھانا پینا. وہ پچھلی دفعہ تو مردار گزرا تھا اور شراب گزری تھی اور سور کا گوشت گزرا تھا, لیکن متنجس کا, متنجسات کا کھانا پینا, پانی نجس ہو گیا. عیسائی کے جھوٹے کو ہم نے کھا لیا, ایک ہی سالن سے عیسائی اور مسلمان دونوں لے رہے ہیں, یہ بہرحال گناہ کبیرہ کی فہرست میں تو نہیں آیا, یہ یقینی گناہ کبیرہ نہیں, لیکن کبیرہ کے قریب قریب ضرور ہے کہ نجس چیز کا کھانا پینا, نجس اور متنجس. اور گناہ کبیرہ کے قریب قریب گناہ میں آٹھویں نمبر کا گناہ ہے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا جو مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے, یہ بھی ان دو گناہوں میں سے ایک ہے, یعنی ان گناہوں میں سے ایک ہے کہ جس کے کبیرہ ہونے کا امکان زیادہ ہے. اب یہ سب حرام توضیح المسائل میں موجود ہیں, مگر یہاں پر کیٹیگری کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی کہ اسے کبیرہ کی درجہ بندی ملیں گے یا صغیرہ کی یا کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان والی میں. تو بہرحال یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا کبیرہ ہونا زیادہ امکان نظر آ رہا. یہ تو ہو گئے آٹھ گناہ. اس کے بعد نویں اور دسویں گناہ کا تعلق قابل احترام چیزوں کے احترام سے ہے, یعنی نواں گناہ ہے قبلہ رخ یا قبلے کی طرف پشت کر کے پیشاب و پیخانہ کرنا, یہ بھی ایک حرام, یہ بھی ایک گناہ. لیکن گناہ کبیرہ جو 83 پچھلی دفعہ بتائے گئے تھے اس کی لسٹ میں یہ نہیں آیا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں. بہرحال اتنا بڑا گناہ ہے کہ کچھ علماء اسے گناہ کبیرہ کے قریب قریب سمجھتے ہیں اور کچھ تو کسی کو گناہ کبیرہ مانتے ہیں. جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ گناہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے, مکانات کی قلت کہیے یا لوگوں کا اپنی سہولت کو ترجیح دینا کہیے کہ فلیٹ ہیں مکانات ہیں, بغیر کوئی خیال کیے ہو, باقی ساری سہولتوں کا لوگ خیال کرتے ہیں, مگر اس مسئلے میں بغیر کوئی خیال کیے ہوئے کہ جو ٹوائلٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر رفع حاجت کے وقت انسان کا رخ کدھر ہوگا, مکان بنا لیا جاتا ہے یا خرید لیا جاتا ہے, جو گناہ ہے. اور یہ تو وہ گناہ ہے کہ اگر صغیرہ بھی ہو تو کبیرہ بن جائے گا, مسلسل انجام دیا جانے والا گناہ, یہ نواں گناہ. اور دسواں گناہ ہے حالت جنابت و حیض و نفاس میں مسجد میں رک جانا, مسجد میں ٹھہر جانا, اب جو مسجد کا مسئلہ ہے وہ اس میں آ رہا ہے، اس کی میں نے تفصیل تو نہیں بتائی کہ خانہ کعبہ اور مسجد النبوی میں تو داخل ہونا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں تو اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا، وہاں آیا تھا کعبے کی توہین کرنا۔ تو یقیناً اگر کوئی جنابت میں کعبے میں جا رہا ہے، کعبے کی توہین نہیں ہو رہی، توہین اس وقت ہوتی ہے جب پبلک کو پتہ چلے، اگر کسی کو پتہ ہی نہ چلا تو توہین تو نہیں ہوگی۔ لفظ توہین میں اور اس مسئلے میں ایک اختلاف ہے، یعنی ایک فرق ہے، کعبے کی توہین حرام تھی، اس میں یہ مسئلہ نہیں آیا، کیونکہ ہمیشہ توہین اس وقت ہوتی ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کی کیا حالت ہے۔ جنابت آنکھ سے نظر آنے والی کیفیت نہیں ہے، یہ تو ایک باطنی کیفیت ہے، جو آدمی جنوب ہے اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی جنابت میں ہے، وہ اگر چلا جائے تو توہین نہیں ہو رہی۔ تو توہین میں آتا ہے مثلا کعبے میں پیشاب کر دینا، خانہ کعبہ کے اندر نجاستیں لا کے ڈال دینا، خانہ کعبہ کے اندر آ کے معاذ اللہ کعبے پہ تھوک دینا، یہ ساری چیزیں توہین میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ توہین کعبہ کے مسئلے میں نہیں آتا۔ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ اشتباہ نہ ہو، تو وہ پچھلی دفعہ تو خانہ کعبہ کی توہین آ گئی، اسی اعتبار سے وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو حالت جنابت میں مسجدوں میں جانا، اب جو بھی اس کا مسئلہ، خانہ کعبہ اور مسجد النبوی میں تو جانا ہی حرام، اور باقی مسجدوں میں جانا صحیح ہے، ٹھہرنا حرام ہے۔ وہ مسئلہ یہاں پہ جو بھی وہاں کا مسئلہ ہو، اس گناہ کے اندر پورا مسئلہ اتر آئے گا۔ تو یہ تھا دسواں گناہ کہ جس کا کبیرہ ہونا اکثر علماء کے نزدیک ثابت ہے۔ خانہ کعبہ میں، مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں حالت جنابت و حیض و نفاس کی حالت میں جانا۔ اس کے بعد گیارہواں اور بارہواں گناہ، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو مردوں کے لیے ہے، اس میں سے ایک گناہ۔ گیارہواں گناہ سونا اور ریشم پہننا مردوں کے لیے، یہ خواتین کے لیے چونکہ حرام نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کا ان سے تعلق ہی نہیں۔ تو گیارہواں گناہ کے جس کا کبیرہ ہونا ہے، کبیرہ ہونا قریب قریب مسلم ہے، وہ ہے سونا پہننا یا ریشم پہننا۔ مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا، چاہے خالی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، ایک چھلا ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ بھی گناہ کبیرہ کے قریب قریب۔ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی، اس میں کافی تقاریر ہوتی رہتی ہیں، کافی اس گناہ کی جانب توجہ دلائی جاتی، البتہ یہ کبیرہ گناہ میں تو یقینی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو فہرست پچھلی دفعہ گزری اس میں اس کا نام نہیں تھا۔ اور بارہواں گناہ ہے، مرد عورت بن جائے اور عورت مرد، مرد عورتوں جیسا بن جائے اور عورتیں مردوں جیسی، یہ شریعت کے اعتبار سے حرام اور گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبدیلی جنس کا آپریشن اسلام میں حرام ہے، وہ بالکل جائز، لیکن اگر ایک مرد مرد اور وہ اپنے آپ کو عورت جیسا ظاہر کرے، عورت کے حلیے میں لے آئے، عورت جیسا لباس پہنے، عورت جیسی حرکتیں کرے، اس کو اس میں زیادہ لطف آئے، مزہ آئے، یا کسی بھی مسئلہ سے، یہ بھی اسلام کے اعتبار سے ایک گناہ اور فعل حرام۔ نماز کے مسائل میں جگہ ضمناً اس کا تذکرہ آتا کہ مرد کے لیے عورتوں جیسا لباس پہننا اور عورت کے لیے مرد جیسا لباس پہننا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، یہ ایک بحث آتی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ جو میں نے بات بتائی ہے، یہ لباس کی بات نہیں بتائی، کیونکہ بہت سے ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں مرد کے لیے عورت کا لباس حرام نہیں، عورت کے لیے مرد کا لباس حرام نہیں۔ اسی مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا مرد کے لیے عورت کا لباس پہننا حرام ہے یا حلال، یہ وہ مسئلہ نہیں، لباس کی بات نہیں۔ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورت کی زئی میں لے جائے، یعنی عورت کی شباہت میں لے جائے، وہ خالی لباس سے نہیں ہوتا، کئی چیزیں مل کے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک مرد فقط 10 منٹ 15 منٹ کے لیے عورت کا لباس پہن رہا، یہ جیسے آغا اخوی کے نزدیک حرام بھی نہیں، لیکن اپنے آپ کو مستقل عورت جیسا بنا لینا وہ ہے گناہ کبیرہ کے قریب جس کی بات ہو رہی ہے۔ لباس اس میں نہیں آئے گا، لباس کا مسئلہ یہ نہیں، یہ ہے اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنا لینا، ہے پرماننٹ مستقل، یا زیادہ تر، یا زندگی کے طویل عرصے تک عورت کی صحیح میں لے آنا، عورت کی شباہت میں لے آنا، عورت کی شکل و صورت میں لے آنا، وہ اس مسئلے میں آتا ہے۔ یہ ہو گیا بہرحال بارہواں گناہ۔ اور اگر فقط 5 منٹ کے لیے مرد عورت کا لباس پہن لے، عورت مرد کا لباس پہن لے، تو جن کے نزدیک یہ حرام ہی نہیں ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں، جن کے نزدیک حرام بھی ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہوا، کبیرہ نہیں ہوا۔ کبیرہ ہوتا ہے جب لباس پہننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عورت جیسا بناتے، یعنی مستقل کسی لباس میں رہنے لگے، تب جا کے وہ، یہ گناہ اس کیٹیگری میں آتا ہے جس کا آج تذکرہ کیا جا رہا۔ اچھا خیر، تیرواں گناہ کبیرہ مجسمہ بنانا. دیکھیں تصویر بنانا گناہ کبیرہ تو مسلمن نہیں ہے، اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. تصویر بنانا جاتا ہے گناہ صغیرہ میں، لیکن مجسمہ بنانا یہ یقیناً گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے بعد والی کیٹیگری ضرور ہے. مجسمہ بنانا جاندار کا، یہ تو تفصیلات کی تو اس وقت ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا، جاندار کا مجسمہ بنانا، جاندار کا جو جان رکھنے والی چیز، وہ بھی شرع اسلام جس کو جاندار مانتا، پودے وودے نہیں انسان و جانور، مجسمہ بنانا. اور مجسمہ کیسے کہتے ہیں؟ مجسمہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز بنایا جائے جس کا جسم ہو، جس میں لمبائی چوڑائی اور گہرائی پائی جائے، گہرائی بھی حصے گہرائی ہو. ورنہ تو جو تصویر بھی بنائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے سائنس کبھی ایسے آلات ایجاد کر لے یا ایجاد کر چکی کہ یہ کہا جائے کہ جو آپ انک کے ذریعے تصویر بنا رہے ہیں وہ انک کی بھی ایک موٹائی ہوتی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی اس کی موٹائی محسوس ہو. جو بھی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ ایک گہرائی ہو، یعنی اس کی ایک موٹائی محسوس ہو، وہ مجسمے کی تعریف میں آ جاتا. چاہے تو باقان جس کو ہم مجسمہ کہتے ہیں وہ، یا دھاگے وغیرہ کے ذریعے سے جو کاڑھا جاتا تصویر بنائی جاتی ہے، تکیہ غلاف کے اوپر، بستر کی چادر کے اوپر چڑیا کی تصویر یا مور کی تصویر، اگر وہ خالی چھپائی ہے تو اس میں لمبائی اور چوڑائی ہوگی، گہرائی نہیں ہوگی. یعنی عام آدمی کی نگاہ، سائنسی ایجادات اور آلات کی بات تو چھوڑیں آپ، عام آدمی کی نگاہ، لیکن جس وقت وہ کشیدہ کاری کے کام کے ذریعے سے اس کو باقاعدہ کاڑھا جائے گا تو ایک موٹائی نظر آئے گی، کہ اگر انسان ہاتھ کی پھیرے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اکھڑا ہوا ہے، وہ کہلاتا ہے، وہاں سے مجسمہ شروع ہو جاتا. مجسمہ یعنی جسم رکھنے والا، وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ کے قریب ہے. اچھا خیر، اس کی زیادہ تفصیل اس سمسٹر میں تو نہیں ہے، آئندہ کبھی اگر گناہ کبیرہ کی تفصیل آئی تو اس کے مسئلے بتائے جائیں گے. چودواں گناہ کبیرہ، گمراہ کرنے والی کتابوں کو محفوظ کرنا، یہ اسلام میں گناہ ہے. اور توضیح المسائل کے خرید و فروخت کے باب میں اس کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے مختصر سے. ایسی کتابیں جو لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہیں، اور یہاں گمراہ سے زیادہ مراد ہے، ویسے دونوں چیزیں آ گئیں، گمراہی دو قسم کی ہوتی، اخلاق اور کردار کی گمراہی یا عقائد کی گمراہی، مگر اس میں زیادہ مراد ہے عقیدے کو گمراہ کرنے والی کتابیں، وہ گناہ کبیرہ کے قریب قریب. جیسے عیسائیوں کا لٹریچر رکھنا، تورات اور زبور اور بائبل وغیرہ کو اپنے گھر میں رکھنا، وہابیوں کا یا خارجیوں کا یا ایسے لوگوں کا لٹریچر رکھنا کہ جس کا جواب دینے کی صلاحیت اور طاقت ہمیں نہیں، یا ہم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ خود ایک گناہ ہے. گھر میں اس قسم کی کتابیں رکھنا خود ایک گناہ ہے، حرام، بلکہ واجب ہے کہ اس کو ڈسپوز کر دیا جائے، یعنی یا پھاڑ دیں یا جلا دیں یا پھینک دیں، یا ایسے آدمی کو دے دیں کہ جس کے پاس اتنا علم ہے کہ کم سے کم وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اسلامی معاشرے. ایک انسان کا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ چیز آتی کہ اس کے گھر میں کتب الضلال نہیں ہونا چاہیے، گمراہ کرنے والی کتابیں جو عقیدے کو گمراہ خراب کریں. اچھا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک ہوا. پندرواں گناہ جو کبیرہ کے قریب قریب، گناہ کی محفلوں میں ٹھہرنا، گناہ کی مجلسوں میں ٹھہرنا، گناہ کے اجتماعات میں ٹھہرنا. ہماری اردو میں محفل و مجلس دونوں کا لفظ ایک واضح نہ ہو، گناہ کے اجتماعات میں، گناہ کی جگہ پہ ٹھہرنا، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ کے قریب قریب ایک گناہ ہے. اس تفصیل کے ساتھ جو امر بالمعروف میں ایک دفعہ گزر چکی تھی، مثلا گانے بجانے کی محفل میں ہم ٹھہریں، وہاں پہ ٹھہرنا، شراب نوشی کی محفل میں ٹھہرنا، جو جہاں ہو ہی رہا ہو گناہ، زنا ہو رہا ہے اور اس محفل میں ٹھہرنا، یہ خود ایک گناہ ہے جو کبیرہ کے قریب قریب. توقف در مجالس معصیت، معصیت اور گناہ کے اجتماعات میں ٹھہرنا، چاہے ہم حصہ نہ لیں، حصہ لینے لگیں گے تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، لیکن حصہ نہیں لے رہے خالی ٹھہر رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ، سوائے اس تفصیل کے جو امر بالمعروف میں گزر چکی ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ٹھہرے کہ ہمیں اس کا حصہ نہ مانا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور ٹھہرنا اس طرح سے حرام ہے کہ ہمیں حصہ مانا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ بھی اس میں شریک ہیں. تفصیلات تو آ چکی ہیں، اس وقت تو فقط مختصر بیان کیا جا رہا. گناہ کے اجتماع میں ٹھہرنا اس طرح کہ انسان اس کا ایک حصہ سمجھا جائے، اس کے بعد سولہواں گناہ کبیرہ آتا ہے غیر مستحق کی تعریف کرنا، غیر مستحق کی تعریف یا مذمت کرنا، غیر مستحق کی یا غیر حقدار کی. بعض ایسے لفظ ہیں کہ عربی میں کسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں کسی معنی میں. غیر حقدار یا غیر مستحق کی تعریف یا مذمت کرنا. مومن کے بہت سارے حق ہمارے معاشرے میں ہیں، یعنی مومن کے بہت سارے حق اسلام میں ہیں، وہ سارے حق اپنی جگہ پر. لیکن اگر اس میں یہ ہم نے شروع کر دیا کہ مثلا ایک عالم ہے اور اب ہم اس کو مجتہد کہہ رہے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، یہ مومن کا دل خوش کرنے والی عبادت نہیں شروع، یہ گناہ کبیرہ شروع ہو گئے. یعنی کسی ایسے کی تعریف کرنا جس میں وہ تعریف والی بات نہ پائی جائے، یا کسی ایسے کی برائی کرنا جس میں وہ برائی والی بات نہ پائی جائے. یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی وہ مومن کی تو برائی ویسے ہی منع ہے، یہ کون سی بات ہے؟ مثلا ظالم، ایک آدمی نے ظلم کیا ہے، اس کی برائی ہم کر رہے ہیں، یہ تو گناہ نہیں. لیکن اگر ہم برائی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ جو جتنا ظلم کیا اس سے بڑھ کے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، وہ برائی ہم نے شروع کر دی، ہم گناہ گار ہو گئے. تو میں بہت ہی مختصر اس کی ایک مثال دے دوں. ایک زمانے میں میں نے کچھ تقاریر بھی کی تھی، وہ مسئلہ اب تک ہے کہ جو لوگ ممبر پہ جاتے ہیں اور بعض اوقات فاسق و فاجر قسم کے لوگ غلط چیزیں پھیلاتے ہیں، اس کی تو مذمت کرنا ہے، اس کو تو روکنا ہے، وہ تو واجب ہے، نہیں انل منکر. لیکن اس کے اندر اگر جتنا جس چیز کا تعلق نہیں اس کو بھی ہم بیان کرنے لگے، اب یہ آدمی برائی کا حقدار ہے مگر جو برائی اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ اس کا حقدار نہیں. جیسا اکثر روایتوں میں آیا کہ کبھی مظلوم بھی ظالم بن جاتا ہے، یعنی ظالم کی برائی کرتے کرتے جب حد سے آگے بڑھتا. یا خود نہیں انل منکر میں اس کی مثال آ گئی کہ گناہگار گناہ کر رہا ہے، اس کو روکنا واجب. مگر اس طرح سے اگر ہم روکنے لگے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے ہم اس سے بڑھ گئے، اب وہ گناہگار نہیں رہا، گناہگار ہم بن گئے. اسی طرح تعریف کا مسئلہ کہ مومن کی تعریف کرنا، مومن کے دل کو خوش کرنا، مومن کا احترام کرنا، یہ اپنی جگہ. لیکن اگر ہم اس میں اتنا بڑھ گئے کہ جو چیز اس میں نہیں پائی جاتی اس کو بھی ہم نے منسوخ کر کے اس کی تعریف شروع کر دی، پھر یہ گناہ کبیرہ. عام طور پر اس میں اغرائے دل جہل ہو جاتا کہ بھائی یہ مجتہد ہیں، یہ مجتہد عالم ہیں، جیسا پورے کراچی میں کوئی نہیں. یہ بڑا مشکل مسئلہ بعض اوقات ہو جاتا کہ بہت سے ایسے علماء ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ مجتہد آ رہا، اب اس کی تعریف کریں یا تردید کریں. وہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ غیر حقدار کی اگر تعریف کریں گے تو وہ خود گناہ، وہ پھر مومن کا حق وقت وہاں پہ ثابت نہیں. سترواں اور آخری اس لسٹ کی آخری چیز، نماز جماعت کو خفیف سمجھ کے، یعنی معمولی سمجھ کے، غیر اہم سمجھ کے نظر انداز کرنا. نماز جماعت کا تذکرہ گناہ کبیرہ میں نہیں آیا. مسائل کو زیادہ جاننے والوں کو پتا ہے کہ نماز جماعت ویسے واجب ہی نہیں، لیکن واجب نہ ہونا ایک الگ چیز. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیا رکھا ہے اس کے اندر، وہ گناہ. اور ایسا گناہ ہے جو کبیرہ کے قریب قریب. بعض فقہا اس کو کبیرہ مانتے ہیں اور بعض اس کو کبیرہ میں بھی بہت بڑا گناہ مانتے ہیں. کیونکہ نماز جماعت کے لیے ایک لفظ آتا ہے بعض روایتوں کہ جو آدمی نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے اس کی گواہی قبول نہ کر. توضیح میں بھی ایک جملہ ہے کہ جو نماز جماعت میں شریک نہ ہو، اس سے نہ رشتہ دو، نہ رشتہ لو، نہ کھانے پینے کی بات کا تعلق رکھو، نہ اس کے پڑوس میں رہو. وہ ایک حدیث ہے، اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث میں یہ جملہ کہ جو نماز جماعت میں شریک نہ ہو اس کی گواہی بھی قبول نہ کر. اور گواہی جس کی قبول نہ کی جائے وہ بہرحال گناہ کبیرہ کا مجرم ہوتا. تو بعض علماء نے وہاں سے وہاں سلسلہ ملایا، لیکن خیر وہ مسئلہ ایک الگ چیز ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نماز جماعت کو اگر لاپرواہی کے ساتھ اہمیت نہ سمجھتے ہوئے چھوڑیں تو وہ گناہ کبیرہ یا گناہ کبیرہ کے قریب والی کیٹیگری میں ہے، جو آخری بات ہوگی. لیکن اگر نماز جماعت کی اہمیت کو مانے اور یہ کہہ کے شریک نہ ہو کہ بہرحال واجب نہیں ہے اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ بھی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں. یا اگر ہم کسی نماز جماعت پہ اس لیے شریک نہیں ہوتے کہ اس میں شرائط جماعت نہیں، وہ بھی کوئی گناہ نہیں، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو یہ 17 چیزیں مکمل ہو گئی. اس کے بعد 18 جو ہے وہ گناہ کبیرہ عجیب وہ گناہ عجیب بتایا گیا، وہ کوئی گناہ نہیں بتایا گیا، بلکہ کہا گیا کہ ان مسائل کے گناہوں کا خاص خیال رکھنا. نمبر 18 کیا ہے؟ فقہ کے چند ایسے ٹاپکس ہیں جن کا خاص خیال رکھنا: طہارت، نماز، روزہ، حج، خم، یعنی طہارت، نماز، روزہ، حج، خم اور نکاح، طلاق، کاروبار، کھانا پینا، اجارہ یعنی کرائے پہ کوئی چیز دینا یا کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھنا، ربا یعنی کسی کو کوئی تحفہ بخشنا، اور غصب کسی کی چیز سے ناجائز قبضہ کر لینا. اس کے جو گناہ رسالہ عملیہ میں بنائے گئے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھنا، کیونکہ ویسے تو رسالہ عملیہ میں تقلید سے لے کر آخر تک گناہ اور واجب یہی ریپیٹ ہوا. 52 چیپٹر ہوتے ہیں رسالہ عملیہ میں جو میں نے پچھلے سیمسٹر میں بتایا، مگر اس میں سے خصوصاً یہ 12 چیپٹر ایسے ہیں کہ جن کے جو گناہ وہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے مگر کبیرہ کے قریب قریب، جیسے طہارت کے چیپٹر، وضو صحیح طریقے سے نہ کرنا، غسل صحیح طریقے سے نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ، یا نماز کے چیپٹر میں واجبات نماز کا خیال نہ کرنا، نماز چھوڑ دینا تو یقیناً گناہ کبیرہ، مگر پڑھ رہے ہیں نماز پھر صحیح نہیں ہے، جسے مل رہا ہے واجبات کا خیال نہیں، یا روزے کے اندر رکھ تو رہے ہیں روزہ مگر وہ مسائل روزہ کے کوئی ایسا شیئر نہیں کیا جا رہا، یا خم دے رہے ہیں لیکن مسائل کے کوئی اتنی توجہ نہیں. تو ویسے تو پوری فقہ کے اندر جتنے گناہ ہیں ان سب کا خیال کرنا ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو کبیرہ کے قریب قریب ہیں یہ 12 چیپٹر کے گناہ خصوصیت سے آتے ہیں. طہارت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، خم اور یہ 5 عبادات میں، اس کے بعد خرید و فروخت، کھانا پینا، نکاح، طلاق، ہبا، غصب اور اجارہ، یہ خصوصیت کے ساتھ ان کے گناہ دیکھنا ہے جو آپ کو توضیح میں نظر آ جائیں گے. تو یہ بات تو مکمل ہوئی. آخری چیز غصب تھی، اس لیے غصب کے اندر ایک آخری بات آپ کو بتا دی جائے، وہ کیوں ہی معلومات کے لیے. غصب یعنی کسی کی چیز پہ زبردستی قبضہ جما لینا، یہ غصب. اچھا غصب جو ہے گناہ مستمرہ. گناہوں کی ہمارے یہاں 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے جب کیا وقت گناہ اس کے بعد بہرحال ختم ہو گیا، جیسے گانا سننا گناہ ہے، یعنی گناہ وقتی ہے، موقتہ ہے، وقتی ہے. گناہ وقتی ایک ہوتا ہے جسے ویسے فقہ میں تو موقتہ کہا جاتا، موقت گناہ موقتہ، اور ایک ہوتا ہے گناہ مستمرہ. گناہ کی 2 قسمیں بھی آپ لکھ لیجئے، ویسے تو گناہ کی کئی قسمیں آئی ہیں لیکن اس وقت ٹائم کے اعتبار سے گناہ موقتہ، جب گناہ کیا اس وقت گناہ، اس کے بعد پھر گناہ نہیں ہے، توبہ نہیں کی اس کا گناہ ملے گا مگر یہ گناہ نہیں. جیسے گانا سنا جس وقت گانا ہم نے سنا اس وقت یہ گناہ. لیکن غصب گناہ ہے مستمرہ معنی جب یہ گناہ کیا تب بھی گناہ ہے، اور جب تک کہ اس کے شرعی مسائل پہ عمل نہیں کیا اس وقت تک گناہ رہے گا. جیسے کسی کی زمین پہ ہم نے قبضہ کر لیا یہ گناہ، اور جب تک کہ یہ اس کے مالک کو واپس نہیں پلٹائیں گے اس وقت تک یہ گناہ مستقل ہر سیکنڈ میں ایک نیا گناہ لکھا جائے گا. یعنی یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس آدمی نے ایک گناہ کیا 10 سال، ہر سیکنڈ میں ایک نیا گناہ آ رہا، ہر سیکنڈ میں ایک نیا گناہ. یہ ہے گناہ مستمرہ، کہ جس کا گناہ ہر لمحے نیا گناہ لکھا جاتا ہے نام ہے اعمال. گناہ موقتہ میں کہ ہم نے گانا سن لیا ختم ہو گیا، بس اب ایک گناہ لکھا گیا. گناہ مستمرہ جس کا گناہ آخری، یعنی جب تک کہ شریعت کے طریقے پہ عمل نہ کرے ہر سیکنڈ پہ ایک نیا گناہ لکھا جا رہا. غصب کا گناہ ایسا ہی گناہ. اسی لیے غصب میں یہاں تک آتا ہے کہ مثلا ہم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لی، اور قبضہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہوا، اس کو ہم چھوڑ کے چلے گئے، بھائی کیوں اس پہ قبضہ کرو یہ گناہ نہیں، ابھی بھی گناہ آپ کو لکھا جائے گا، کیونکہ خالی زمین چھوڑ دینا کافی نہیں، واجب ہے اس میں غصب میں کہ مالک تک اس کو پہنچا. جو پچھلے سیمسٹر میں ایک مثال آئی تھی کہ کسٹم کے نیلام سے مکانے میں گاڑی لے کے آ گئے، یا کسٹم کے نیلام سے ہم کپڑا لے کے آ گئے پتا چلا بعد میں کہ یہ کپڑا تو حرام ہے کیونکہ یہ کسی مسلمان کے مال کو ضبط کر کے بھیجا گیا. تو اب اگر ہم جا کے واپس اسی نیلام گھر میں یہ کپڑا واپس کریں، یا کپڑے کو اپنے گھر سے باہر پھینکائیں، تو ہمارا گناہ تو معاف نہیں ہے. گناہ ہے مستمرہ ہے. یہ گناہ مستمرہ وہ ہے کہ جب تک کہ شریعت کے طریقے پہ عمل نہ کریں وہ ختم نہیں ہوتا. گناہ مستمرہ میں کیا ہے کہ لے کر آئے تھے آپ کسٹم کی دکان سے، یہ آپشن پہنچانا اس کے مالک تک ہے، ورنہ مستقل گناہ لختہ گناہ مستمرہ کہ راستے میں پڑی ہوئی ایک چیز ہم نے اٹھا لی، ہمارے ہاتھ میں آ گئی، پھر ہم کو کسی نے بتایا کہ تم نے کیا کیا، اب ایک سال اعلان کرانا پڑے گا، فوراً ہم نے واپس وہاں رکھ کے آگے بڑھ گئے، نہیں گناہ مستمرہ شروع ہو گئے، کیونکہ لختہ کے اندر یہ ہے کہ ہاتھ میں لے لیا ایک چیز کو اب اس کے مالک تک پہنچانا واجب ہے، رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو گناہ موقتہ، گناہ موقتہ کے اندر جیسے یہی مسئلہ، اگر غصباً ہم کسی کے گھر میں گئے، وہ گھر والا باہر گیا ہوا، بغیر اس کی اجازت کے اس کے گھر کی کوئی چیز بھی اٹھانا حرام، لیکن ہم نے ایک چیز، ایک مسئلہ، ایک کتاب یا ایک مسئلہ اٹھا لی، جیسے خیال آیا فوراً ہم نے رکھ دیا وہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں اب اٹھا لیا ہے تو مالک کے آنے تک انتظار کرو اور مالک کے ہاتھ میں پہنچا، نہیں، یہ گناہ موقت ہے، وہاں رکھ دیا گناہ ختم ہو گیا، مگر غصب گناہ مستمرہ ہے، لختہ گناہ مستمرہ، کہ یہ اٹھا لیا ایک مرتبہ تو اب یہ مسلسل ہر سیکنڈ ایک نیا گناہ آپ کو ملے گا جب تک کہ اس کے مالک تک اس چیز کو نہ پہنچا۔ جیسے نماز اور روزہ گناہ موقتہ، ہم نے زہرین کی نماز قضا کر دی اس وقت گناہ ملا، اب اگر ہم قضا نہیں پڑھ رہے ہیں دو سال تک تو ہر سیکنڈ میں ہم کو گناہ نہیں ملے گا، خمس گناہ مستمرہ، دیکھیے ایک گناہ نماز ہے، ایک گناہ خمس، خمس گناہ مستمرہ ہے اور نماز گناہ موقتہ۔ ہم نے دو سال پہلے ایک نماز زہر کی قضا کی اور اب تک وہ نماز نہیں پڑھ، اگر ہمیں ہر سیکنڈ میں ایک نیا گناہ نہیں مل رہا، دو سال پہلے ہم نے ایک کپڑے پر سے خمس نہیں نکالا تھا، اب تک نہیں نکالا، یہاں ہر سیکنڈ ہمیں ایک نیا گناہ مل رہا ہے، تو جو گناہ مستمرہ ہوتا اس میں ہر سیکنڈ ایک نیا گناہ انسان کے نام اعمال میں لکھا رہتا، اسی وجہ سے اس کے اندر فوراً واجب ہوتا ہے اس کے گناہ کے کو ازالہ کرو، اور گناہ موقعہ میں فوراً واجب نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، حج ایسا نہیں، حج کی گناہ مستمرہ اس سال واجب ہوا، کیونکہ ایک طرف نماز ایک طرف حج کی مثال، تاکہ وہ پیسے کا مسئلہ ذہن سے نکل جائے، یہ خیال تھا کہ پیسے والے گناہ مستمرہ ہوتے، نہیں، نماز اور حج، کہ اگر نماز ہم نے وقت پہ نہیں پڑھی چاہے دو سال پھر نہ پڑھیں ایک ہی گناہ، اور حج اگر نہیں کیا تو مستمر ہے جب تک کہ حج نہ کرے، یعنی پھر فوراً اگلے ہی سال حج ہم کو کرنا ہے، تو غصب گناہ مستمرہ میں، اس لیے اس میں انسان گناہ مستمرہ میں انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ کچھ دنوں کے بعد واپس کر دیں گے یا کچھ عرصے کے بعد اس پہ توجہ دیں گے، جو گناہ مستمر اس پہ فوراً توجہ دینا واجب ہوتی ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ ایک گناہ نامہ اعمال میں آ رہا۔ اچھا، اب غصب گناہ مستمرہ، اور غصب کے اندر وہ بھی آ جاتا کہ ایک آدمی اپنی خوشی سے کوئی چیز آپ کو دے رہا مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ دل سے راضی نہیں، لیکن تکلف میں، مروت میں وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہا، یہ مسئلہ خیر آپ لوگوں کے لیے تو اتنا پیش نہیں آتا، تنظیمیں بنانے والوں کے لیے مسئلہ بڑا پیش آتا ہے، چندہ مانگا جاتا ہے زبردستی جا کے، اب معلوم ہے کہ یہ آدمی راضی نہیں ہے مگر کیسے منع کر، اس صورت میں جو پیسہ اس نے دیا، چاہے تبلیغ کا چندہ ہو یا میلاد کا چندہ ہو یا شبے داری کا چندہ ہو، بہرحال وہ غصب ہے، وہ لینے والے کے لیے لینا حرام تھا اور مالک کو پہنچتا واپس لوٹانا واجب تھا۔ یعنی یہ صرف میں نے اس لیے بتایا کہ اگر کبھی کسی طریقے سے نیت پتہ چل جائے مالک کی کہ وہ دل سے راضی نہیں، اس میں اور بھی بہت سی مثالیں آتی ہیں، لیکن اتفاق سے جو سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے آج ہی کی تقریر میں، شاید اس کی زیادہ وضاحت اس میں ہو جائے، اس لیے اس کو یہاں پہ ابھی چھوڑیے، دوسرا مسئلہ سنیے۔ اب آئیے ایک دوسرا مسئلہ ہے، ان گناہان کبیرہ اور صغیرہ اور صغیرہ میں سے صرف ایک گناہ پہ آج مجھے گفتگو کرنا، باقاعدہ صحیح گفتگو ہوگی، اور بہت زیادہ مسئلہ عام ہے معاشرے میں، اس لیے اس کو ذرا آپ کو اطمینان سے سننا، اور بعد میں اس سے متعلقہ سوالات اگر ذہن میں ہوں تو آپ کو ضرور پوچھنا۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک بتایا گیا تھا جھوٹ۔ جھوٹ کا گناہ معاشرے میں بہت عام ہو چکا، اس اعتبار سے آج اس پر خالصتاً فقہی اعتبار سے گفتگو کرنا ہے، وہ اخلاقی گفتگو نہیں، کہ جھوٹ کے اتنے نقصانات ہیں اور اتنے گناہ، 40 نقصانات جھوٹ کے ہیں جنہیں شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ خیر، جھوٹ یعنی جسم، جو گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے، اور اس میں بھی میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ تین جھوٹ تو زیادہ خطرناک ہے، خدا رسول ایمان پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ لیکن خیر، اس وقت جھوٹ کی بات ہو رہی کہ یہ گناہ کیونکہ معاشرے میں رائج ہے، پھیلا ہوا ہے، کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی مکمل وضاحت ہونا چاہیے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کے سلسلے میں دو تین مسئلے ایسے آئیں گے جس میں آغا خمینی کا فتویٰ پتہ نہیں چل سکا، وہ میں وہاں بتا دوں گا، ورنہ جہاں جہاں یہ نہ بتاؤں وہ آغا خمینی دونوں کے مسائل ہیں، جس طرح ہر جگہ میرا طریقہ ہوتا ہے. جھوٹ اس کی تعریف الاخبار بما لیس واقع، حقیقت کے خلاف خبر دینا. الاخبار خبر دینا، بما اس چیز سے کہ لیس واقع جو حقیقت نہیں، جو حقیقت نہیں ہے خلاف حقیقت خبر دینا، حقیقت کے خلاف خبر دینا، یہ ہے جھوٹ. مختصر ترین جھوٹ کی تعریف، ابھی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. جو حقیقت نہیں ہے اس کے خلاف خبر دینا، خبر دینا یعنی کسی کو انفارمیشن پہنچانا، جو انفارمیشن ہے یہ جھوٹ ہے. جھوٹ حرام ہے، چاہے زبان سے کہا جائے، اشارے سے کیا جائے، زبان سے نہیں کہہ رہے مگر اشارہ ایسا کر رہے ہیں. مثلا کسی نے پوچھا کہ کیا فلاں بات ہوئی، ہاں اور نہیں کا جو اشارہ انسان سر سے کرتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی ایک بات پوچھ رہا ہے، ہم زبان سے تو نہیں کہنا چاہتے مگر ہم نے سر سے اشارہ کر دیا، وہ بات ہوئی، ہم نے نام میں اشارہ کر دی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے بات میں کہ جھوٹ کہا ہوا، ہم نے تو زبان سے کچھ کہا ہی نہیں. تو جھوٹ فقط زبان سے نہیں ہوتا، جھوٹ چاہے زبان سے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے قلم سے ہو، لکھ کر بھی اگر ہم کسی کو کچھ دیں تب بھی وہ جھوٹ ہے. تو قلم ہو یا زبان ہو یا اشارہ ہو جھوٹ ہے. اچھا، اور قلم سے، زبان سے، اشارے سے، اپنا بنایا ہوا ہو یا دوسرے کا ہو جو ہم آگے نقل کر دیں، پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ نہیں ہے، ہم نے تو دوسرے کی بات نقل کی. اگر ہم اس کی بات کو سچ سمجھ کے کسی سے کہیں تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر ہم کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر بھی ہم کہہ دیں کہ فلاں بات ہوئی اور کوئی ہمیں پکڑے تو ہم کہیں گے یہ تو ہم کو فلاں نے بتایا، یہ بھی جھوٹ ہے. اگر بغیر حوالے کے کہا جائے، اگر حوالہ دے دیں تو پھر وہ جھوٹ نہیں رہتا، یہ تھوڑی تفصیل بعد میں آئے گی. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کیا کیا چیزیں جھوٹ ہیں، پھر دوسرا حصہ ہوگا تقریر کا کیا کیا چیزیں جھوٹ نہیں. تو جھوٹ زبان سے ہو، قلم سے ہو، اشارے سے ہو، اپنا بنایا ہوا ہو، دوسرے کا ہو، بغیر حوالے کے اگر اسے نقل کریں، کوئی حوالہ نہ دیں، کوئی ریفرنس نہ دیں. یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اخبارات میں لوگ کچھ پڑھتے ہیں لیکن اس طرح دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اخبار کا حوالہ نہیں دیتے کہ بھائی فلاں جگہ تو آٹھ آدمی مارے گا، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ فلاں جگہ آٹھ آدمی مارے گا، بغیر ریفرنس کے کہنا بھائی آج کے ہنگامے میں آٹھ آدمی مارے گا، سولہ آدمی مارے گا، چھ آدمی مارے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. تو معمولی چیز نہ سمجھا جائیے، کل ایک جھوٹ ہے. اچھا، تو جھوٹ کسی کو خبر دینا زبان سے یا اشارے سے یا قلم سے، اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہو یا دوسرے کی بات ہو اور اس کو ہم بغیر حوالے کے نقل کر دیں، یہ سب اسلام میں جھوٹ ہے. اچھا، اب میں صرف مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں، ورنہ پچھلی تقریر میں آ گیا تھا. جھوٹ خدا کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے اور آدمی کہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا. ہمارے ہاں یہ بھی بہت زیادہ، بہت کثرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں بغیر معلومات کے. یعنی ہر اسلامی چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن میں لکھی ہوئی. کتے کی نجاست کا کوئی حکم پورے قرآن میں نہیں. اور کوئی کہہ دے کہ جی کتا، بولا آدمی مثلا کتے کا گوشت کھا رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ حرام ہے.
اس کے بعد میدان بہار سے برابر بہار کرتے ہیں چار کلو میدان بہار سے برابر کیا جہاں سے برابر کیا
یہ جھوٹ، یہ حرام بھی ہے جھوٹ بھی. حرام دوسرے سے مارتے ہیں یعنی انسان نے غلط فتویٰ دیا، اور جھوٹ بھی ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے. بہت ہمارے معاشرے میں رائے کہ فلاں چیز تو قرآن میں لکھی ہوئی. تو خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا، خدا پہ جھوٹ کس طرح باندھا جائے کہ کہا جائے فلاں چیز قرآن میں ہے جبکہ وہ پورے قرآن میں نہ ہو، یا قرآن کے علاوہ بھی خدا نے فلاں پیغمبر پر ایک وحی نازل کی، یا خدا یہ کہتا، یہ جھوٹ. جو بدترین اسی طریقے سے رسول اور ایمان پہ جھوٹ باندھنا، یعنی کوئی جھوٹی حدیث بنا کے ان کے نام سے پیش کرنا، یا کوئی جھوٹی حدیث ہم کو پتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے پھر بھی ہم بغیر حوالے کے اس کو پیش کرتے ہیں. ہم نے نہیں بنایا جھوٹ, کتاب میں لکھا ہوا ہے, بخاری کی حدیث ہے, یہ حضور کافی میں مثلا کوئی حدیث ہے اور ہم کو پتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے غلط, پھر بھی ہم اس کو پڑھ دیں کہ یہ حدیث ہے, رسول نے کہا یا امام نے کہا, یہ بھی حرام اور گناہ. بلکہ ایک اصول آپ کے سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر, کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جائے تو تین طریقے ہیں حدیث کو بیان کرنے کے, ورنہ حدیث کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی آدمی کو. آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امام نے یہ کہا, امام نے یہ کہا, یہ خود ایک آپ نے الزام لگایا امام پر. اب اگر امام نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جھوٹ. تہذیب الاسلام میں آپ دیکھیں, اخبارات میں آپ دیکھیں, رسالوں میں آپ دیکھیں, آپ کسی بھی حدیث کو جو امام یا رسول کے نام سے ہے نقل نہیں کر سکتے سوائے تین طریقوں سے. یا تو آپ کو علمی طریقے سے معلوم ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے, جو باقاعدہ طریقہ ہے, اس کے راویوں کو دیکھیں, راویوں کی شان پھٹک کریں, اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو دوسری بات. جیسے قدیر قم کی حدیث ہے, ثقلین کی حدیث ہے, کہ معلوم ہے کہ اس کے اوپر اتنی تحقیق ہو چکی, یہ کس حدیث کو آپ بتا سکتے ہیں. یا یہ کہ آپ کتاب کا حوالہ دیں کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مولا نے یہ کہا ہے, امام نے یہ کہا ہے, غلط ہے آپ کے لیے. یہ تو کتاب میں کا حوالہ دے دیں کہ ہاں میں نے فلاں کتاب میں اس حدیث کو دیکھا ہے. حدیث ایک عام آدمی کو حدیث معصوم دوسروں تک پہنچانے کے صرف تین طریقوں سے اجازت ہے. یا تو اس کو 100% یقین اور علمی طریقے سے کہ یہ حدیث صحیح, یا یہ کہ وہ کتاب کے حوالے سے نقل کرے, اور تیسرا طریقہ یہ کہ اگر کتاب کا حوالہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, تو پھر تین باتوں کا خیال کر کے اس حدیث کو بیان کر سکتا. نمبر ایک یہ کہ حدیث اصول دین اور اصول کا نہیں, ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو. ایک حدیث ہمارے سامنے پہنچی, یہ پتہ نہیں کس کتاب کی ہے, یہ معلوم نہیں کہ صحیح یا غلط ہے, کیا ہم دوسرے کے سامنے یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ مثلا حدیث ہمارے سامنے پہنچی کہ شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے, کتاب میں ہم نے نہیں دیکھی, پہنچی ہم تک سنتے سناتے, یہ پتہ نہیں کہ واقعان امام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا, علمی طریقے سے نہیں ثابت ہے کہ امام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. خاص طور پر فقہ جاننے والے تو زیادہ ان کا یقین بڑھتا جاتا ہے کہ اکثر مشہور حدیثیں مشہور نہیں ہیں, یعنی صحیح نہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں مشہور ہیں, مراجع کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط. جیسے بہت سارے ایک بہت ہی مشہور مسئلہ تھا پہلے زمانے میں, چھپکلی کو مارو تو غسل واجب, اور ایک حدیث بھی ہے کہ چھپکلی مارنے والے کو نہانا چاہیے. حدیث ہے, ایسا نہیں کہ بغیر حدیث کی یہ بات ہو, لیکن یا تو ہم کسی اور کو سنائیں تو یا تو کتاب کا حوالہ دیں, یا ہم کو پتا ہو اسی طریقے سے کہ حدیث صحیح, ورنہ اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت صرف اس وقت ملے گی جب اس میں خلاف دین اور خلاف ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو, امام کی توہین نہ ہو رہی, اور ایسی عجیب بات نہ ہو کہ جس سے عقل سلیم رکھنے والے کا حدیثوں پر سے اعتماد اٹھ جائے. اب یہ بہت لمبے لمبے مسائل ہیں کہ جن کو میں آج مکمل نہیں کر پاؤں گا اگر میں اتنی تفصیل میں چلا گیا, اس لیے میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں, لیکن اس مسئلے کو یاد رکھ لیا, آئندہ میں اس کی تشریح کروں گا آئندہ سیمسٹر. دیکھیے جس حدیث کے بارے میں پتا نہیں کہ صحیح ہے یا غلط, اس میں یہ تین شرطوں کا خیال رکھنا. لیکن اگر ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہے ہمیں کہ یہ بالکل صحیح حدیث, تو چاہے اس کے اندر کوئی عجیب و غریب بات ہو ہم کو بیان کرنے کی اجازت. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط. جیسے علامہ مجلسی نے ایک حدیث لکھی ہے حیات القلوب, وہ حدیث ایسی ہے کہ ہم اس کو کب پڑھ سکتے ہیں مجلس میں, یا تو کتاب کا حوالہ دے دیں جیسے میں دے رہا ہوں, یا یہ کہ اگر ہم کتاب کا حوالہ نہ دیں لیکن ہم کو اپنے طریقے سے پتہ چل جائے علمی اعتبار سے کہ صحیح حدیث ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نہ ہمیں کتاب معلوم ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں سنی ہیں معاشرے میں پتہ ہی نہیں کہ کون سی کتاب میں, تو پھر اس حدیث کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب یہ تین شرطیں پائی جائیں. اب اس میں یہ تین شرطیں نہیں پائی جاتی. مثلا وہ حدیث یہ کہ روز خیبر مولائے کائنات کی جو ضربت مرحب کے سر پہ لگی تو مذہب کے سر کے دو ٹکڑے کیے, جسم کے دو ٹکڑے کیے, مذہب کے گھوڑے کے دو ٹکڑے کیے, زمین میں جبرائیل نے پر بچھایا, جبرائیل کے پر کے دو ٹکڑے کیے. یہ ایک روایت میں پر کا آخر میں تذکرہ. پھر بہرحال پر پہ یا بغیر پر کے زمین میں داخل ہوئے, زمین کے دو ٹکڑے, زمین کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد گائے کے سینگ تک پہنچی جس پہ زمین رکھی ہوئی, اور اس کے دو ٹکڑے کرنے والے تھے کہ پھر جبرائیل کا پر سامنے آ گیا اور وہ ضربت وہاں رک گئی. اب اگر ہم کو پتہ چل جائے اپنے سلسلہ سند کو دیکھ کر کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بہرحال بیان کرنے کی اس کو اجازت ہے, صحیح حدیث ہے. دنیا کی ترقیوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں, کل جو چیز سچ تھی آج جھوٹ ہو گئی, جو آج جھوٹ ہے کل سچ ہو جائے. سائنس وائنس کا تو ہم اتنا بھروسہ نہیں کریں, لیکن اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط, کتاب کا نام بھی معلوم نہ ہو, تو ہم تین شرطوں سے جہاں اس کو پڑھ سکتے تھے. اس میں خلاف ضروریات دین اور خلاف ضروریات مذہب کوئی بات نہ ہو, خریدی تو اس میں کوئی بات نہیں. نمبر دو یہ کہ توہین امام نہ ہو, یہاں توہین امام کی بات بھی اس میں نظر نہیں آ رہی. اور نمبر تین یہ کہ اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہ ہو کہ اچھی صحیح عقل رکھنے والے کا حدیثوں ہی پر شک پیدا ہو جائے, وہ بات یقیناً اس حدیث میں ہے. اس لیے اس حدیث کو نقل کرنے کی اجازت اس کو نہیں کہ جس سے یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح ہے یا غلط. تو حدیثوں کا بھی جھوٹ سے تعلق ہو گیا. اس سے بات آ گئی کہ رسول و ایمان کے نام سے کوئی حدیث ایک عام آدمی نہیں بتا سکتا, بلکہ عالم بھی نہیں بتا سکتا, جب تک کہ اسے حدیث کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو, یا وہ کتاب کا حوالہ نہ دے, یا اس حدیث میں یہ تین باتیں نہ پائی. اور اگر کوئی جھوٹی حدیث ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے, تو کتاب کے حوالے سے اسے نقل کر سکتے ہیں, کھلا کتاب میں لکھا ہے, پھر ہماری ذمہ داری نہیں. خیر یہ تو ایک بیچ میں ضمنی بات آ گئی. ایک بات میں اور بتا دوں, اسی طرح آیت یا حدیث کا غلط ترجمہ بھی جھوٹ کے اندر آتا. ممبر پہ جانے والے اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ موضوع آپ کے لیے فی الحال مفید نہیں. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لاؤں, کبھی بات بہت زیادہ نہ بلا جائے. جھوٹ اسلام میں حرام ہے, جھوٹ اسلام میں حرام ہے, یعنی خلاف حقیقت بات کی خبر دینا, چاہے یہ خلاف حقیقت بات جو ہم بتا رہے ہیں سنجیدگی سے بتا رہے ہوں یا مذاق میں بتا رہے ہیں. مذاق کا جھوٹ بھی حرام ہے, بلکہ کتنی سخت حدیثیں اس تقل تصبہ الصغیر منہ والکبیر جدم و حضلم, چوتھے ایمان کی حدیث, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, چاہے چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو. بڑا جھوٹ یعنی وہی خدا رسول امام سے, چھوٹا جھوٹ جو عام زندگی میں بولا جاتا. جدم ولا حضلم, چاہے سنجیدگی یعنی سیریس بولا جائے جھوٹ یا مذاق مذاق میں بولا جائے. مولا کائنات کی حدیث, لا یجد عبد طعم الایمان حتی یدرک الکذب جدم و حضلم, کوئی بندہ ایمان کا مزہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے. مذاق والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور سنجیدگی والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے. یا پیغمبر اسلام کی وہ بہت ہی مشہور حدیث, انا ضعیم و بیت فی اعلی الجنہ و بیت فی وسط الجنہ و بیت فی ریاض الجنہ لمن ترک المرا و ان کان محقا ولمن ترک الکذب و ان کان حضلا ولمن حسنا خلقہ. میں ضامن ہوں جنت کے سب سے بلند مرتبے میں ایک مکان کا, جنت کے درمیانی مرتبے میں ایک مکان کا, جنت کے باغ میں ایک مکان کا, اس آدمی کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے, چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو. جھگڑا اگر ہو رہا ہے تو چھوڑ دے, جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو, اور جس کا اخلاق اچھا ہو. اور وہ آخری پیغمبر اسلام کی حدیث اس وقت کے اعتبار سے کہ پیغمبر بتا رہے تھے کہ قیامت کی نشانیاں کیا, اس میں سے پیغمبر نے فرمایا قیامت کی نشانیوں وَيَكُونَ الْكِذْبُ لَهُمْ ظَرَافَةً, قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جھوٹ مذاق بن جایا کرے, یعنی جھوٹ جو ہے وہ مذاق میں جھوٹ بالکل استعمال ہوگا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ وَإِنْ كَانَ مَاذِحًا, اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر اگر کہ وہ مذاق ہی میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. بڑی سخت تعبیر ہے پیغمبر کے لعنت کا لفظ آیا. اس اعتبار سے جھوٹ حرام ہے, چاہے سنجیدگی سے بولا جائے یا مذاق میں بولا جائے. جھوٹ حرام ہے, چاہے کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جائے, رلانے کے لیے بولا جائے, یا ڈرانے کے لیے بولا جائے. ہنسانے کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اسٹیج کے اوپر جس طرح سے جھوٹ بولے جاتے ہیں, یا یوں عام گفتگو میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, رلانے کے لیے کربلا کے واقعے میں جو بہت سارے جھوٹ بول دیے جاتے ہیں وہ بھی حرام. ڈرانے کے لیے, ڈرانے سے مطلب بہت ساری چیزیں جس میں دین کے لیے ڈرانا بھی آ گئے. نماز پڑھوانا ہے کسی کو لیکن صحیح حدیثوں کے بدلے جھوٹی حدیث بنا دی, یعنی ڈرا رہے ہیں اللہ کے خاطر مگر وہ بھی جھوٹ, داڑھی کے لیے جھوٹی حدیث بنا دی یا مثلا پردے کے لیے جھوٹی حدیث بنا لی. تو جھوٹ حرام ہے, چاہے ہنسانے کے لیے بولا جائے, ڈرانے کے لیے بولا جائے, رلانے کے لیے بولا جائے, جھوٹ حرام ہے. چاہے انسان اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بولے, ایک آدمی بہت غریب ہے, اب اس کو پیسے چاہیے ہیں, دو وقت کا تین وقت کا کھانا اس کے گھر میں, اگر بتا دے گا تو شاید فلفور کو اس کی مدد نہ کرے, تو وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ میری مدد ہو جائے, یہ بھی حرام. اسی طرح اپنی دولت کی کثرت کو بتانا, یہ بھی حرام. اپنے والدین یا خاندان کی بڑائی کو بتانا, یہ بھی حرام, جھوٹ ہے. اپنے عہدے کی بڑائی کو بتانا, کسی آفس میں میرا اتنا بڑا عہدہ ہے جبکہ اتنا بڑا عہدہ نہ ہو, یہ بھی حرام. کلاس میں میری اتنی عزت ہے, میں مانیٹر ہوں کلاس کا, یا مثلا میں سب سے اچھے لڑکوں میں مانا جاتا ہوں, یہ بھی حرام. چاہے یہ مذاق میں جھوٹ بولے جا رہے ہوں اور چاہے سیریس کی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. گھر کے دروازے پہ کوئی آیا, ہم گھر میں تھے, ہم نے اس کو واپس کر دیا, یہ بھی حرام. اور خاص طور پر جو وہ جھوٹ کہ آپ کسی کے گھر میں گئے, اس نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا, تکلفاً کہا کہ نہیں نہیں مجھے اس کی خواہش و حاجت نہیں, نہیں میرا دل نہیں جا, نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا, یہ تو خصوصاً حرام. حدیث ہے بہار الانوار کہ جب پیغمبر اسلام کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا اور رخصتی کی رات آئی, تو عائشہ جب رخصت ہو کے رسول کے گھر میں آئی تو اسماء بنت عمیر جناب عائشہ کی بڑی بہن وہ بھی ساتھ آئی تھی اپنی بہن کی. جب یہ سب پہنچ گئے پیغمبر کے حجرے میں تو پیغمبر نے اسماء کو بلایا اور دودھ کا ایک برتن دیا, کہا کہ جو عورتیں آئی ہیں رخصت کرنے کے لیے عائشہ کو لے کے آئی ہیں, یہ سب دودھ ان کو پلا دو. عرب میں دودھ ایک مکمل غذا مانا جاتا ہے, بلکہ آج یہ ہاتھوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں کھانے کے بدلے دودھ ایک عام غذا. جناب اسماء نے وہ برتن لیا اور آگے چلیے جو عورتیں سات آٹھ دس آئی تھیں میکے سے سسرال تک, انہوں نے سنا ایک مرتبہ تکلفاً مروتاً پیغمبر دے رہے ہیں, کہا کہ نہیں نہیں ہمیں دودھ کی کوئی خواہش نہیں ہے, یہ زحمت نہ کرے. تو پیغمبر نے اس وقت کہا کہ تم بھوک اور جھوٹ اس گناہ کو جمع نہ کرو, وہ بھی تو ہوئی ساتھ میں جھوٹ کے گناہ کو بھی اس کے ساتھ جمع نہ کرو. جناب اسماء نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول کیا اتنا کہہ دینا یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں, میدان قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا کہ اگر کسی آدمی کو بھوک ہے کھانا مل رہا ہے تکلفاً و مروتاً منع کرے کہ نہیں مجھے خارج نہیں, نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی گناہ. تو ہر وہ چیز کے جو حقیقت کے خلاف ہو وہ جھوٹ. جیسے میں نے مثال کی گھر میں ہونا اور کہلوا دینا کہ ہم نہیں, بھوکا ہونا اور کہہ دینا کہ نہیں ہمارا پیٹ بھرا ہوا, یا یہ کہ مثلا اپنی بڑائی اپنے خاندان کی بڑائی, اپنے عہدے کی بڑائی, اپنی تعلیم کی بڑائی, اس قسم کی کوئی چیز ظاہر کرنا, یہ سب جھوٹ ہے اور حرام. اچھا میں مسئلے تو واضح تو بہت کرنا چاہتا تو وقت اتنا کم رہ گیا, تو ایک پہلو اور بتا دوں تاکہ پھر یہ بات مکمل ہو جائے. دس ایسے مقامات ہیں جس کو اسلام نے جھوٹ نہیں مانا, وہ اگر واضح ہو جائے تو شاید پھر جھوٹ مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. اس میں سے چار تو بہت مشہور ہیں. نمبر ایک, اصلاح مومن, دو آدمیوں میں جھگڑا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے جھوٹ بولنا, جس کی میں نے بہت مثالیں کئی مجلسوں میں دی, دو آدمیوں کے جھگڑے کو ختم کرانا. نمبر دو, دفع ضرر کے لیے, یعنی نقصان سے بچنے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے دفع ضرر کے لیے جھوٹ بولنا. مثلا ظالم حملہ کر رہا اس وقت جھوٹ بول دینا, اپنے مال کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا, بستم میں مال لا رہے ہیں اگر حقیقت بتا دیں تو سارا مال ضبط ہو جائے گا, مال متعدد بھی اس وقت جھوٹ بولنے کی اجازت, عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح, جان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح ہے. ان سب کا ایک ہی نام اسلام میں ہے, ضرر یعنی نقصان سے بچنے کے لیے, نقصان جو یعنی اس کی ایک اہمیت, اس وقت جھوٹ بولنا بالکل جائز. نمبر تین, جنگ کے موقع پر, جنگ کے موقع پر, جہاد کے موقع پر جھوٹ کی اجازت. جیسے فرض کیجیے کہ مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور کسی دشمن نے ایک آدمی کو پکڑ لیا, بتاؤ ان کے ٹینک کہاں ہیں, رائفلیں کہاں ہیں, فوج کہاں ہے, پوزیشن کیا کہاں, اب سچ سچ بولیں گے اتنا نقصان ہو جائے گا, اس اعتبار سے یہ جھوٹ اسلام میں جائز ہے کہ وہاں غلط بیانی کر سکتے ہیں. تو نقصان سے بچنے کے لیے اس کی تفصیل توضیح میں ہے, میں اس کی جو تفصیلات ہیں کتابوں میں اس کو میں کم بتا رہا ہوں. نمبر تین, جہاد اور جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت. نمبر چار, جس جھوٹ کی اجازت ہے یہ ذرا بہت ہی پیچیدہ قسم کے مسئلے ہو جائیں گے. نمبر چار محاورہ اور مبالغہ. محاورے اور مبالغے میں جو جھوٹ رائج، مبالغہ چھوڑ دیں آپ کے لیے واضح نہیں ہوگا، محاورہ کر، ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کا جھوٹ بالکل رائج تو جائز ہے، وہ جھوٹی نہیں. جیسے مثلاً انسان کا یہ کہنا کہ سینکڑوں مرتبہ میں نے تمہیں منع کیا ہے ایسا کام نہ کرو، چاہے اس نے دس دفعہ منع کیا مگر سینکڑوں کہہ دیا، سینکڑوں کا مطلب تو ہنڈریڈ. اب یہ جھوٹ نہیں، اس لیے کہ یہ محاورہ ہے زبان. سینکڑوں کا مطلب سینکڑوں نہیں ہوتا ہے، سینکڑوں کا مطلب ایک بہت زیادہ مرتبہ، ہزار مرتبہ میں نے تم سے کہا ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا بطور مثال، یہ محاورے کے اندر رائج ہے. یا یہ کہہ دینا کہ مثلاً وہ بلا آدمی نے مجھ پہ حملہ کیا، میں نے ایسا جواب دیا کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے، چاہے دانت اس کے کھٹے نہ ہوئے، مگر یہاں دانت کھٹے ہونے سے مراد جتنا تحریک آگے کھٹے ہوتے ہیں اس طرح کا کھٹا ہونا مراد نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، محاورہ زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. اچھا محاورہ بھی ہر پیشے کا الگ الگ محاورہ ہوتا ہے. بعض مثلاً جیسے ذاکر کا یہ کہنا کہ بس دو منٹ میں ختم کرتا ہوں، دو منٹ سے مراد دو منٹ نہیں ہوتے، میں نے دیکھا ہے لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ دو منٹ کب ہو رہے ہیں، دو منٹ کا مقصد ہے کہ مختصر وقت میں ختم کر رہا ہوں. یہ مبالغہ اور محاورہ ہے کہ جو اسلام کے اندر بالکل رائج بالکل جائز ہے، اس کے یہ گناہ نہیں. دو منٹ کہہ دینا یا سینکڑوں مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ جو زبان کے محاورے میں رائج ہے، جس کے اندر انسان بالکل عقل کے اعتبار سے نہیں دیکھتا. جیسے اس کی مثال کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے، ایک آدمی مثلا کہے کہ بھائی آج تو مجھے بہت بھوک لگی، چاولوں کی پلیٹ آئی، میں نے پوری پلیٹ صاف کر دی، اگر کہ ہو سکتا ہے ایک چاول کا دانا لگا رہ جائے اس کے اندر، مگر یہ جھوٹ نہیں، پوری پلیٹ صاف کر دی، مبالغہ ہے. پورا کھانا کھا لیا، دو چار اگر چاول رہ گئے اس میں پلیٹ میں لگے ہوئے، تو ہم یہ پلیٹ اس کے سامنے رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے جھوٹ بولا، یہاں سے ایک چاول نظر آ رہا. ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو ان چیزوں کو پکڑتے ہیں. بعض اوقات مجلس کے اندر ایسی بات محاورتن ہوتی ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ایسا تو نہیں، یہ محاورتن ہے. جیسے ایک واقعہ اکثر پڑھا جاتا کہ پیغمبر اسلام کو ایک آدمی کھڑا کر کے گیا اور کہا میں تین دن کے بعد، کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، بھول گیا گھر جا کے، تین دن بعد یاد آیا، تین دن بعد پہنچا تو دیکھا کہ پیغمبر وہاں موجود، اور پیغمبر نے کہا بس اتنا کہا تو نے بڑی زحمت میں ڈالا ہے، لیکن وعدہ کر لیا تھا اس لیے میں وہاں سے نہیں گیا. اب تین دن پیغمبر وہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرق کیجیے پیشاب کی حاجت ہو تو دو منٹ کے لیے نہیں گئے ہوں، وہ جو دو منٹ تین منٹ اس قسم کی حاجتوں کے لیے جانا، اسے یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں گئے. وہ محاورہ ہے ہر زبان کا کہ بھائی آج تو میں صبح سے شام تک گھر میں رہا تھا، لیکن آج اگر آپ ایک منٹ کے لیے گھر کے دروازے کے باہر فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ تو ایک دفعہ باہر نکل گئے. گھر میں رہا کا مقصد یہی تھا کہ گھر کے اندر یا گھر کے دروازے ہی پر کھڑا رہا تھا، کہیں اور نہیں گیا تھا. یہ بھی بہت اہم ہے ذہن میں رکھنا محاورہ. اچھا پانچویں چیز یہ مجاز، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکل چیز ہے، عربی میں اردو میں پورا رواج ہے اس کا. مجاز بطور مجاز جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ بولنا نہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں کسی بہادر آدمی کو شیر آ رہا، شیر کا مطلب یہاں پہ بطور مثال کہا گیا، مثال نہیں، اس کو مجاز کہتے ہیں کلام عربی میں، مجازن کہا جاتا کہ وہ شیر آ رہا. تو شیر آ رہا ہے اس وقت مراد اس سے بہادر آدمی ہے، لیکن اس کو لفظ شیر ہم نے کہہ دیا. تو یہ مجازن جو بولا گیا اس کی میں تشریح نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کے لیے واضح نہیں ہوگا، یہ جھوٹ بھی اسلام کے اندر جھوٹ نہیں، جھوٹی نہیں جائز. یا مثال جو پیش کی جاتی ہے، مثال یہ بھی جھوٹ نہیں. مثال اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ ذاتین مجلسوں میں مثال دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ مجلس پڑھنے گیا تو وہاں لوگوں نے یہ کہا، کسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، کسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات ایک مثال بنا کے دی جاتی ہے. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب یا مولانا ذیشان حجر صاحب کی مجلسوں میں بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، کسی بھی گناہ کو بیان کرنے کے لیے وہ مثال دیا کرتے ہیں. اب یہ جو مثال کے طور پہ کوئی چیز بنا کے کہی جاتی، سننے والے کو بھی پتا ہے اور کہ یہ چیز خود کہہ بھی دیتے کہ مثلا ایک مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ بھی اسلام میں جھوٹ نہیں. اچھا اسی میں مثال میں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں بہت رواج تھا کہ جانوروں کی زبان سے کچھ کہلوانا اور پودوں کی زبان سے کچھ کہلوانا اور چوٹی کی زبان سے کچھ کہلوانا. مثلا مجلسوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے کہ فلاں جانور یہ بولا اور فلاں چوٹی نے یہ کہا، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے جب کسی گناہ کی مذمت کے لیے یا کسی نیکی کی اچھائی کے لیے یا خدا کی کسی معرفت و حکمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی مثال دی جائے، کوئی مثال دی جائے بنا کے، وہ جھوٹ نہیں. کیونکہ یہ خود امام کے کلام میں ہے، امام اعظم کا بہت ہی مشہور واقعہ. ایک دن معاویہ نے اپنے سارے جاننے والوں کو جمع کیا اور کہا آج ہر آدمی علی کی کوئی نہ کوئی مذمت وہاں کرے گا، اور امام حسن کو بھی بلایا، آپ کو بھی شریک ہونا. امام حسن کے سامنے دس وہ آدمی تھے، ہر ایک نے مولا کی کوئی نہ کوئی برائی کی، اور امام نے پھر ہر ایک کو جواب دیا. تو اسی دوران صحابی رسول عثمان ہیں، ان کے بیٹے عمر تھے، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، برائی کرنے والے میں بھی کوئی حیثیت تو ہونی چاہیے جو برائی کر رہا، جیسے خود مولا کے مخالفین کتنے سارے ہیں، مگر مولا اوروں کے بارے میں نہیں کہا، یہ کہا کہ افسوس آج وہ دن آ گیا کہ حاکم شام کے ساتھ میرا موازنہ کیا جا رہا، اس کے ساتھ میرا نام لیا جا رہا. حاکم شام سے پہلے بھی بڑے بڑے دشمن گزر گئے، لیکن خیر ان کے ساتھ اگر علی کا نام لیا جائے تو پھر بھی وہ اتنی برائی نہیں ہے جتنا اس آدمی کے سامنے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو امام حسن نے ان نو آدمیوں کو تو جواب دیا، اس کی بات آئی تو کہا کہ اے شخص، اے عمر ابن عثمان، اس حماقت کے ساتھ تو اس مسئلے میں بول رہا ہے، تجھے تو بولنے کا حق ہی نہیں، باقی نو کو بھی حق نہیں تھا، مگر بہرحال ان نو کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. تیرا بولنا تو ایسا جیسے مچھر نے اس کھجور کے درخت پہ کہا، کہ ایک مچھر کے امام حسن کے جملے کھجور کے درخت پہ جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھا رہا امام حسن کہہ رہے، پھر وہ مچھر اڑنا چاہتا تھا تو اس نے کھجور کے درخت پہ کہا کہ اے کھجور کے درخت، اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر لے، اب میں اڑنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے نقصان پہنچ جائے. تو کھجور کے درخت نے کہا کہ مجھے تو یہی پتا نہیں چلا تو آگے کب بیٹھا ہے کہ تیرے جانے سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، تو اے عمر ابن عثمان اس معاملے میں تیرا بولنا ایسا ہی کہ ہے کیا تیرا مقام کہ تو مولا کے بارے میں کچھ کہہ رہا، دیکھیے مقام دوسروں کا بھی نہیں مگر یہ تو ان سے بھی زیادہ پس درجے کا انسان ہے. اب امام حسن نے ایک مثال بنائی، نہ کوئی مچھر ایسا ہوگا نہ کوئی کھجور کا درخت ایسا ہوگا، مگر بات کو سمجھانے کے لیے کہ کتنا حقیر و بے قیمت انسان بھی اگر بولنے لگے تو اس کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، ایک مثال دی. تو یہ جو مثالیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے عوام غلط فہمی کی وجہ سے جھوٹ کا گناہ سنتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ پہلے یہ دیکھیں ہماری زندگی میں جھوٹ کہاں، سب سے پہلے ذاکرین کو، علماء کو اور جھوٹ کے خلاف تقریر کرنے والے کو پکڑتے ہیں کہ آپ نے بھی تو فلاں مجلس میں یہ کہا جھوٹ کا، آپ نے بھی تو فلاں بات بیان کی وہ کون سی سچ تھی. اس لیے ہی دیکھیے آپ کہ کتنے جھوٹ کے اندر رعایتیں ایسی ہیں کہ جو خطبہ اور مجلس پڑھنے والے استعمال کرتے ہیں. تو چھٹا جو جھوٹ جھوٹ نہیں ہے وہ ہے مثال بنا کے پیش کرنا. نمبر سات، زبان حال، یہ بھی جھوٹ نہیں. زبان حال ایک چیز ہوتی ہے، یعنی ایسا کوئی واقعہ کہ جو واقعہ پیش نہیں آیا مگر ہم کہیں کہ اس وقت یہ چیز پیش آ سکتی تھی. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ مثلا کربلا کے واقعات میں بہت سارے ایسے جملے کہ جو بنا کے پیش کیے جاتے ہیں مگر زبان حال کہتا ہے. مثلا 11 محرم کا قافلہ چل رہا، جناب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. اب تو خیر یہ ضعیف روایت آ گئی کتابوں میں تو ٹھیک ہے، ورنہ حقیقت میں روایت صحیح تو نہیں کہ آخر میں جناب خوراک کی جانب دیکھ کے جناب زینب نے کہا باس تم بھی آ کے مجھے سوار نہ کراؤ گے، یہ جملہ نہیں ہے جناب زینب کا. اب اگر کسی کتاب میں بھی نہ ہوتا اور کوئی ذاکر اس کو پڑھنا چاہتا تو اس طرح کہہ کے پڑھ سکتا کہ جناب زینب زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اباس آ کے مجھے سہارا دے، یعنی اپنی زبان سے نہیں کہا، زینب کی حالت ایسی تھی کہ گویا زینب یہ کہہ رہی. تو زبان حال کہہ کر اگر کوئی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں توہین امام نہ ہو. زبان حال سے ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ جس میں توہین امام ہو رہی ہے، وہ غلط ہے. لیکن توہین امام نہ ہو تو ہم پھر بہت ساری باتیں جو کتابوں میں موجود نہیں امام کے نام سے، رسول کے نام سے بتا سکتے ہیں زبان حال کہہ کر. یہ کیونکہ آپ کے کام آنے والی چیزیں نہیں، اس لیے میں ان کو بہت ہی مختصر کر رہا ہوں. جس کی ضرورت آپ کو ہے اس کی میں تشریح بیان کروں گا، اس کی خود میں تشریح کروں گا. اس کے بعد جو جھوٹ اسلام کے اندر جھوٹ نہیں، جس کو حرام نہیں مانا گیا، وہ ہے قصے، کہانیاں، ناولیں، داستانیں جس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ چیز پیش نہیں آئی. ڈائجسٹوں میں ناول کہانیاں آتی، بولا عورت پیدا ہوئی، فلاں پلی بڑھی، جوان ہوئی، مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، عشق عاشقی اولاد، سب کچھ ہو جاتا اور اس طرح سے ہوتا کہ کہیں لکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ داستان بنائی ہوئی. تو یہ داستانیں اور ناول اور افسانے اور کہانیاں یہ اسلام میں حرام نہیں، یا شعر و شاعری یہ اسلام میں حرام نہیں ہے، اگرچہ اس میں غلط اور فرضی باتیں بتائی گئی. نویں اور دسویں چیز، بلکہ شاید سات چیزیں ہوئی ہوں گی، کتنی چیزیں ہوئی؟ آٹھ ہو گئی، اب دو چیزیں اور سن لیجیے، سات اور آٹھ میں دیکھیے اختلاف ہو گیا یہاں پہ. بہرحال دو یا تین چیزیں اور ہیں، اس کو سن لیجیے. اگر آٹھ ہو گئی ہیں تو 11 ہو جائیں گی، سات ہوئی ہیں تو 10 ہوں گی. اب ایک چیز اور جو اسلام میں جھوٹ نہیں ہے وہ یہ کہ انسان، دیکھیے جھوٹ کی تعریف میں ہے کسی کو انفارمیشن دینا. اگر انسان کسی کو اطلاع نہ دے اب عربی کے اندر بس یہ آپ ایک نقطہ سن لیجیے، اگر کہ خاصا وقت گزر گیا مگر آخری کلاس ایک نقطہ سن لیجیے عربی کا. عربی جملوں کی دو قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے اخبار، ایک کو کہا جاتا ہے انشاء. انشاء توضیح المسائل میں جملہ ہے، نکاح کے لیے قصد انشاء واجب. اخبار کہتے ہیں ایسی بات جس کو سن کر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے یا سچا ہے. انشاء ایسی بات جس کو سن کر ہم نہ کہہ سکیں، سچا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جیسے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں کل گیا تھا، اب یہ ایسا جملہ ہے کہ سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے، یعنی اگر کل گیا تھا یہ آدمی تو سچا ہے، نہیں گیا تھا تو یہ آدمی جھوٹا. لیکن ہم کہیں کہ خداوندہ ہمیں روزگار دے، چاہے ہمیں روزگار کی خواہش نہ ہو مگر ہمارا جملہ روزگار دے. یہ روزگار دے کا جملہ ایسا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا جملہ یا جھوٹا جملہ، اس کو کہتے ہیں انشاء. تو بہرحال اگر ایسا جملہ ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ نہ کہا جا سکے تو وہ بھی اسلام میں حرام نہیں، اگر کہ اس سے بچنا بہتر. جیسے میں مثال دے دوں، ایک مثال تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں کھانا دے رہا ہے، ہم کہیں کہ نہیں ہمیں خواہش نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک انفارمیشن دے دی کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا یہ حرام. اور ایک اس کی الٹی مثال، کوئی ہمارے گھر میں مہمان آیا، ہم اسے چائے نہیں پلانا چاہتے، بالکل خواہش نہیں، لیکن اسے پوچھے کہ چائے پیجیے گا، یہ پوچھنا، دل یہی چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں پلائیں، مگر یہ پوچھ لینا کہ چائے پیجیے گا یہ حرام نہیں. اگر کہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں اس کو نہیں پلائیں گے چائے، مگر سوال کر لینا، کیونکہ سوال وہ چیز ہے جس میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. سوال میں نہیں ہوتا، دعا میں نہیں ہوتا، درخواست میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. تین چار چیزیں ایسی، اگر آپ انشاء اور اخبار نہیں سمجھے تو یوں لکھ دیجیے کہ سوال کرنا، درخواست کرنا، دعا کرنا، کسی کو حکم دینا، ان چار چیزوں میں جھوٹ جھوٹ نہیں. اگرچہ بچنا اس میں بھی بہتر ہے لیکن بہرحال جھوٹ نہیں. یا مثلا کوئی آدمی آیا، ہم گھر پہ نکل رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے، ہم کو جانا، وہ آ گئے. اب ہمارا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ یہ ہمارے گھر میں قدم رکھے، لیکن تکلفاً مروتاً اس سے پوچھتے کہ بھائی بیٹھیں گے جی آپ، آئیے بیٹھیے، آئیے بیٹھیے، یا کیا آپ بیٹھیے گا. ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹھو، نہیں بیٹھو، بالکل نہ بیٹھو، لیکن مروتاً کہہ رہے ہیں کہ کیا بیٹھیے گا، یہ جھوٹ نہیں، کیونکہ درخواست. تو جھوٹ دل کے ارادے کا نام نہیں، الفاظ سے جھوٹ کا دار و مدار ہوتا. لیکن اگر اس کے الٹ بات ہو جائے، ہم اس سے کہیں بیٹھیے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں، مگر یہ دیکھ کر کہ مثلا مولانا صاحب باہر جا رہے ہیں، اگر میں بیٹھ جاؤں گا ان کو تکلیف ہوگی، نہیں 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 میں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، یہ کہہ دے کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ حرام ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا. اور اگر کہہ دے کہ نہیں میں آیا تو تھا بیٹھنے کے لیے، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، تو یہ سچ ہوگا. تو وہ کہہ دے میں نہیں بیٹھنا چاہتا جبکہ اس کا ارادہ ہے بیٹھنے کا، یہ جھوٹ. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسے نہ بٹھائیں، مگر ہم اس سے پوچھ لیں تو چونکہ ہم سوال کر رہے ہیں، سوال میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے یہ صحیح. البتہ بچنا بہتر، وہ بھی وہی چھٹے امام کی حدیث، چھٹے امام کسی محفل میں بیٹھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ایک مومن آیا امام کا ماننے والا، سلام کیا، امام نے جواب دیا، بیٹھ گئے. پھر آخر کار ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے، وہ بیٹھا رہا امام کے پاس. کچھ دیر کے بعد امام اٹھے، اپنے بیٹے کے ساتھ چلے، وہ بھی چلنے لگے. امام کے گھر کا دروازہ آ گئے، امام نے اسے کہا اچھا خدا حافظ، یہ کہا اور اسماعیل کو لے کے گھر میں آ گئے. تو اسماعیل کو حیرت ہوئی. دیکھیے یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ہم کہہ دیں گے تو یہ خلاف اخلاق و مروت نہ نکلے. نہیں، یہ بہرحال حرام سے بچنے کے لیے ایسے اخلاق کو آپ چھوڑ دیجیے. اسماعیل کو حیرت ہوئی، جیسے ہی وہ خوشاسی سے رخصت ہو کے گھر میں آئے، کہا بابا آپ اگر اس سے اتنا پوچھ لیتے، تکلف اخلاق ان مروتن، امام نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ دروازہ آیا کہا اچھا جاؤ خدا حافظ. اس کا مطلب ہی کیا ہوا کہ میں تمہیں نہیں لے جانا چاہتا ہوں. تو اسماعیل نے کہا بابا اگر آپ اس سے کہہ دیتے کیا تم چلو گے، یا چلو تھوڑی دیر بیٹھو، یا آئیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، تو کیا یہ زیادہ اچھا نہ رہتا؟ امام نے کہا بیٹا اس وقت اس گھر میں میں اس کو نہیں لانا چاہتا تھا ایک مصلحت کی وجہ سے. اسماعیل نے کہا بابا پھر پوچھنے میں کیا آیا، مجھے معلوم ہے وہ خود بھی نہیں آتا. اسماعیل کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے اس وقت وہ خود بھی نہیں آتا، لیکن وہ خود نہ آتا وہ دوسری بات، اور ہم ہی اس کو دعوت نہ دیں اور اس کو دروازے سے چاہیں خدا حافظ یہ دوسری بات ہے. امام نے کہا بیٹا میں نہیں جاتا کہ میرے نامہ اعمال میں قیامت کے دن وہ بات لکھی جائے کہ جو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا کہ مومن کی زبان پہ وہ بات آ جائے جو اس کے دل میں نہیں. ٹھیک ہے، جب اسماعیل کو پتا ہے تو کیا امام کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں اس سے کہوں گا آ جاؤ تو وہ نہیں آئے گا، مگر پھر بھی معلوم بھی ہے کہ نہیں آئے گا، پھر بھی امام کہنا نہیں چاہتے کہ آؤ، کیونکہ امام کے دل میں یہ ہے کہ میں اس وقت اس کو نہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. تو یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو اسلام میں جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں. اسی لیے اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کہہ تو دیتے، کیا نقصان تھا؟ تو امام نے یہ نہیں کہا بیٹا ہی تمہیں جھوٹ کہا، اجتماع. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو جس طرح رسول نے وہاں اسما سے کہا کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو خواہش نہیں, وہ جھوٹ. امام بھی کہتے تھے کہ اسماعیل یہ جھوٹ ہو جاتا. امام نے یہ نہیں کہا, کہا تو یہی کہ یہ جھوٹ نہیں لیکن بہتر بھی نہیں. تو خیر بہتر نہیں ہے وہ ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ, لیکن حرام نہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ فرض کیجئے کہ میں گھر میں ہوں, آپ پہنچے اور میں نے کہا کہ میں نہیں, تو آپ اطمینان کے ساتھ جائیں واپس. اور اگر میں نے کہا کہ نہیں, کہلوا دیا کہ یا تو کہہ دو ہیں تو صحیح لیکن اس وقت ملنا نہیں جا سکتے, تو آپ کو اس کے اندر تکلیف ہوگی, یعنی بجائے اس کے کہ خوشی ہو, بجائے اس کے کہ خوشی ہو تکلیف ہوگی. آپ سمجھیں گے میری توہین کر دوں, انسلٹ کر دوں. کیا ہے, پہلی صورت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور میں نے بچے سے کہلوایا ہے کہ نہیں, پھر بھی آپ اس پر خوش جائیں گے, وہ انسلٹ محسوس نہیں کریں گے جبکہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن جہاں میں سچ بولوں تو آپ کو انسلٹ ہوگی. یا اسی طرح دروازے پہ گھر یا ساتھ جانا ہے اور میں آپ سے کہوں خدا حافظ, آپ اپنے راستے میں جائیے, تو آپ کو برا لگے گا. تو یہ کیا کہہ دیا انہوں نے مجھ سے, اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بول کے کہوں کہ نہیں آپ ادھر جا رہے ہیں اور میں ادھر جا رہا ہوں جبکہ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے جدھر آپ جا رہے ہیں, اس پہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو یہ اخلاق, جھوٹے اخلاق کو ہمیں ختم کرنا. اسلامی اخلاق, امام کا اخلاق آپ نے سنا بہترین اخلاق ہے, مگر کیونکہ بلانا نہیں چاہتے منع کر دیا, صاف کہہ دیا جیسے جاؤ خدا حافظ. بہرحال یہ نواں مقام ہے کہ جہاں سوال اور درخواست اور دعا اور حکم کی بات ہے, اس میں اگر آپ جھوٹ حکم بھی دے دیں, جو چیز آپ کے دل میں نہیں ہے مگر جھوٹی بات بھی کہتے ہیں, تو وہ جھوٹ اسلام میں جھوٹ نہیں. اور دسواں مقام سوریہ کا مقام. بس ختم ہو رہی ہے گفتگو, اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ طالبات کا خیال خاصی تقرات ہو جاتی ہے اور آج کل کراچی کے حالات. سوریہ, سوریہ جھوٹ نہیں. سوریہ کا مطلب یہ کہ انسان ایسا جملہ کہے جس سے دو مطلب نکل رہے ہیں اور سننے والا اس سے غلط مطلب لے لے, ہم اپنے دل میں صحیح مطلب رکھیں, وہ ہے توریہ, وہ اسلام میں جائز. جیسے اکثر اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ آپ نے فرض کیجیے کسی کی کبھی برائی کر دی, وہ آپ سے پوچھنے آیا کہ بھائی کیا آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تھا, اب ہم کہیں خدا کی پناہ کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہی ہے یہ بات, کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ ایسی باتیں آپ کے بارے میں کہی جائیں؟ وہ امپریشن لے کر گیا کہ انہوں نے میری شان کی تعریف کی ہے, یہ تو میرے خلاف کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا, آپ کے جملے ایسے تھے کہ اس کا دونوں مطلب تھا, ایک مطلب وہ لے کر گیا, یہ جھوٹ نہیں, یہ جھوٹ نہیں. یا اسی طریقے سے جو اکثر مثال دی جاتی کہ فرض کیجیے کہ کوئی آدمی آیا اور اس نے آپ سے کہا میں غریب ہوں مجھے پیسے دے دو, آپ پیسے نہیں دینا چاہتے, پیسے ہیں آپ کی جیب میں, آپ نے مثلا رومال نکالا, رومال میں پیسے تھے, مٹھی میں دبا لیا, کہا خدا کی قسم میری جیب میں پائی بھی نہیں ہے, تو وہ یہی سمجھا کہ جیب میں نہیں ہے یعنی ان کے پاس نہیں ہے, وہ چلا گیا. جبکہ آپ کا مقصد وہی اس کے اصلی مطلب تھا کہ جیب میں نہیں ہے مگر ہاتھ میں ہے اور میں تمہیں دینا نہیں چاہتا ہوں, یہ اسلام میں جائز ہے. تو یا مثلا گھر کے اندر ایسا ہوتا کہلوا دیتے ہیں کہ سر آپ کے یہاں تو مسئلہ کم پیش آئے گا, ہمارے یہاں پیش آ سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی پوچھنے آیا کہ گھر میں ہے یا نہیں, ہم نے کہلوا دیا جا کر کہہ دو کیوں کمرے میں نہیں, یا مثلا ہم چھت پہ چڑھ گئے کام سے جا کے کہہ دو مکان کے اندر نہیں, گھر میں نہیں, گھر کے اوپر کا تو انکار نہیں کیا, گھر میں نہیں. اس بچے نے باہر جا کے نقل کر دیا, سننے والا تو یہی سمجھا کہ گھر میں نہیں کا مطلب یہ کہ گھر میں کہیں بھی نہیں, لیکن ہمارا ارادہ تھا گھر کے اندر نہیں, ہم کوٹھے پہ چلے گئے, دو سیڑھیاں اوپر چڑھ گئے, گھر کے اندر نہیں رہے, گھر کے اوپر چلے گئے. اب یہ توریہ ہے جو اسلام میں جائز ہے. البتہ عام حالات میں بغیر مجبوری کے نہ کریں تو اچھا. آغا خمینی کا تو مسئلہ ہی مجھے نہیں معلوم. آغا خمینی کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں توریہ جائز ہے, مجبوری یعنی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہو رہا, لیکن عام حالات میں جب کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں, اس وقت توریہ کا مسئلہ آغا خمینی کا مجھے نہیں پتا, لیکن آغا خود فرماتے ہیں کہ عام حالات میں بھی توریہ بالکل جائز, بالکل جائز ہے, جبکہ کوئی مجبوری بھی نہیں آپ کے پاس, پھر بھی آپ توریہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں, کسی قسم کا کوئی اس میں حرج نہیں. اچھا اب اس کی میں مثال دے دوں, توریہ کی مثال کھانے کے مسئلے میں. کسی نے آپ کو کھانے کی پیشکش کی, آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے, اب اگر آپ کہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے جبکہ بھوک لگ رہی ہے, یہ تو حرام ہے. آپ مثلا یہ کہتے ہیں مجھے خواہش نہیں ہے جبکہ خواہش ہو, یہ تو حرام. آپ اگر کہتے ہیں میرے پیٹ میں جگہ نہیں, اور دل میں آپ کے ارادہ ہو کہ پیٹ میں تو واقعا جگہ نہیں, میدے میں جگہ ہے, مگر میں نے میدے کی بات تو نہیں کی کہ میدے میں جگہ نہیں, میں تو پیٹ کی بات کر رہا ہوں, تو پیٹ میں تو کوئی آدمی کھانا نہیں لے جاتا, تو میدے میں لے جاتا ہے جو پیٹ کا ایکسکیوز. یہ دل میں نیت کر کے کہیں تو جائیں, اور اگر دل میں یہ نیت نہ ہو پیٹ پہ آپ ہی وہی پیٹ سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے تو یہ حرام. یعنی توڑیے میں نیت پہلے کرنا پڑتی. ہو سکتا ہے ایک ہی جملہ توڑیے کا ہم بھی کہیں آپ بھی کہیں آپ کے لیے جائز ہو ہمارے لیے حرام. اس لیے کہ آپ نے پیٹ سے مراد میدا لیا ہے اور پیٹ لیا, اور میرا مقصد پیٹ سے وہی پیٹ ہے میدے والا جس میں انسان کھانا کھاتا, مگر اس کا دل نہ ٹوٹے اس لیے میں نے کہا پیٹ میں جگہ نہیں, یہ تو حرام ہو گیا کیونکہ میں نے توڑیے کا ارادہ نہیں کیا. تو توڑیے کے اندر ارادہ کرنا پڑتا ہے پھر توڑیا بنتا. تو خیر توڑیا بھی اسلام میں بالکل جائز. توڑیے کی بہت ساری مثالیں سمجھ لیجیے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور آخری جائز جھوٹ جو اسلام میں وہ ہے کہ انسان مذاق کی حالت میں کوئی بات کہے مگر اس کا مقصد سامنے والے کو انفارمیشن دینا نہیں, یہ بھی اسلام میں بالکل جائز ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں سامنے والے کو بھی حقیقت پتا ہو ہم کو بھی حقیقت پتا ہے اور پھر ہم جھوٹ بولیں وہ جھوٹ اسلام میں حرام نہیں ہے جائز. سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے مذاق کے تو دو قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں. یہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مثلاً ایک آدمی سے کہیں کہ جاؤ جاؤ فلاں لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے جاؤ اس سے جا کر پیغام دو. تو بیچارہ ذرا سادہ لو ہے کم عقل ہے بے وقوف ہے جلدی اس قسم کی چیزوں میں آ جاتا. اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت سمجھ کے چلے جائے. یہ تو آ کر کے مذاق میں کہا مگر یہ وہی حرام ہے جس کے لیے چار حدیثیں آپ نے سنی. اور ایک یہ کہ ہمیں بھی پتا ہے سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ سب مذاق کی بات ہے. ہم نے کہا کہ مثلاً میں کس کا نام لوں میری سمجھ میں نہیں آتا, آج سے 20-25 سال پہلے تو معلوم تھا, آج کل کون ہے ملکہ حسن مجھے نہیں پتا, لیکن بطور مثال کہا جائے کہ بھائی نور جہاں نے مجھے چاچی کا پیغام بھجوایا. سامنے والے کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ بات بالکل مذاق کی ہے, کوئی ہم اس کو اطلاع نہیں دے رہے ہیں بلکہ صرف مذاق مذاق میں بات ہو رہی ہے, یہ مذاق جائز. اور اگر ایسا ہے کہ سامنے والے کو نہیں پتا, وہ واقعی سمجھے کہ ان کے لیے وہاں سے پیغام آیا, اس وقت ہم مذاق میں بھی کہیں تو یہ حرام اور یہ گناہ. یہ آخری والا مسئلہ بڑا اہم ہے. تو یہ 11 یا 10 مقام بچے کہ جہاں پہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے. باقی اسلام میں ہر وہ لفظ کہ جو اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کے آپ استعمال کریں, حقیقی معنوں سے ہٹ کے استعمال کریں, وہ جھوٹ ہے, وہ حرام ہے, وہ گناہ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو علماء میں بڑی اختلافی ہے, آغائے خمینی کا مسئلہ پتہ نہیں چلا, آغائے خوئی اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ بچے سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے اور بیوی سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے. اکثر کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ بیوی سے یا بچے سے جھوٹ بولنا صحیح. مثلا بیوی اقرار کر رہی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے آج شام کو واپسی میں ہم ساڑی لے کے آ جائیں گے, ارادہ نہیں ہلانے. یا بچہ کہہ رہا ہے ابا وہ کھلونا چاہیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم شام کو لے کے آئیں گے. یہ بھی آغائے خوئی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ گھر والوں سے بھی جھوٹ بولنا حرام, کیونکہ یہ ان 11 جھوٹوں میں نہیں آئے. توڑیا کر لیں وہ دوسری بات. مثلا اگر آپ کہیں آج شام کو ساڑی لے آؤں گا یہ جھوٹ, اور آپ کہیں ٹھیک ہے بیگم میں نے تمہاری فرمائش سن لی میں ساڑی لے آؤں گا, اور دل میں آپ ارادہ رکھیں کہ لے آؤں گا تو مستقبل آج بھی لا سکتا ہوں, 10 سال بعد بھی لا سکتا ہوں, 50 سال بعد بھی لا سکتا ہوں, کبھی لے کے آ جاؤں گا اس کے لیے. یا یہ کہ جیسے اکثر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سر جی بات ضرور میں اس کے اوپر غور کروں گا, یا یہ کہ اگر لفظ انشاءاللہ حق ڈالنے کا انشاءاللہ ڈال دیتے ہیں پھر وہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا اگر اللہ نے چاہا تو. اس صورت میں بھی جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا, لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں کی تو بچے سے بھی جھوٹ بولنا غلط. اگر آپ بچے سے کہیں کہ فلاں چیز تم کو دلوا دوں گا آپ کا ارادہ نہیں ہے تو وہ حرام. بیوی سے بھی جھوٹ بولے اگر تو حرام ہے, آغائے خوئی کے نزدیک احتیاط واجب. یہ مسئلہ خصوصیت سے اس لیے میں نے بتایا کہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 4-5 جھوٹ جائز ہیں جس میں اس کو بھی جائز لکھا, یہاں تک کہ تفسیر قرآن میں اس جھوٹ کو جائز لکھا گیا ہے کیونکہ اس کے لیے کچھ روایتیں ہیں, لیکن وہ روایتیں آغائے خوئی کے یہاں سب کمزور ہیں. آغائے خمینی کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم. اب آئیے سب سے آخری چیز, آخری مسئلہ جھوٹا وعدہ. جھوٹا وعدہ ایک تو ہے جھوٹ اور ایک ہے وعدہ. اس میں مسئلہ یہی کہ اگر وعدہ کرتے وقت ہی آپ کا ارادہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا وہ تو یقیناً جھوٹ ہو گیا, وہ تو حرام. اور اگر وعدہ کرتے وقت ارادہ ہے کہ میں پورا کروں گا اور بعد میں پورا نہ کرے بغیر مجبوری, جیسے وعدہ کیا کہ کل میں تمہارے یہاں آؤں گا, اس وقت ارادہ ہے کہ ضرور جاؤں گا, پھر کل آ گیا, اب اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی تو بالکل ہی جائز ہے. نہیں مجبوری پیش نہیں آئی اگر دل کہنے لگا کہ کیا فائدہ وہاں جانے, چلو چھوڑو آج آرام کرو کبھی اور دیکھا جائے. وعدہ پورا نہ کرنا اس میں بھی آغائے خمینی کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم. تین مسئلے ہو گئے جس میں آغائے خمینی کا مسئلہ نہیں پتا. توڑیے میں عام حالت کا توڑیا, بیوی اور بچے سے وعدے کا مسئلہ, اور تیسرا یہ کہ وعدہ کر لیا لیکن پورا کرنے کا وقت آ گیا تو بغیر مجبوری کے بھی پورا نہیں کر رہے, آغائے خوئی کہ ہاں یہ مکروہ یعنی جائز بغیر مجبوری. البتہ اگر وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ ہے کہ پورا نہیں کریں گے تو پھر تو بالکل حرام ہے. تو جھوٹ کی یہ 11 قسمیں آپ نے سنی کہ جو جائز ہیں اس لیے کہ وہ جھوٹ ہی نہیں. اس کے علاوہ ہر غلط بیانی حرام ہے, مگر جو اہم اہم چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی. قرآن میں جو چیز نہ ہو اس کو کہنا, حدیث میں جو نہ ہو اس کو کہنا, غلط ترجمہ کرنا, کوئی خواہش و حاجت ہو مگر کہنا کہ مجھے یہ خواہش و حاجت نہیں ہے, ہنسانے کے لیے, رلانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, اور جھوٹا خواب بنا کے پیش کرنا, گھر والوں سے جھوٹا وعدہ کرنا, یہ 7-8 اہم اہم چیزیں بھی میں نے بتا دی. فضائل نہ ہو ان کو بنا کے پیش کرنا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آج کی گفتگو ختم ہوئی, امتحان کا اعلان تو آپ کے پاس پہلے پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا, اس لیے کہ بہت دیر میں نے کر دی, تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر آج ہو گئی ہے, پھر بھی بہت سی باتیں نامکمل رہ گئی. انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں ان باتوں کو مکمل کیا جائے گا. قصد قربت کا ایک موضوع مکمل ہو گیا تھا, داڑھی الگ داڑھی کا. صرف ایک وہ مسئلہ رہ گیا تھا کہ داڑھی منڈوا کے نماز کیسے صحیح ہے, وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے, وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر. باقی جھوٹ کی حد تک, گناہ کبیرہ کی حد تک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی, اور اب میں نشست کو ختم کرتا ہوں. البتہ پھر کوئی اہم سوال ہے تو آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا, لیکن اس لیے کہ جو جانے والے ہیں وہ بے چارے جھوٹے نہ بن جائیں کہ دل چاہ رہا ہے جانے کا اور بیٹھے ہوئے تکلف و مروت میں وہ صورتحال پیش نہ آنے پائے. آج کی یہ گفتگو ختم ہوئی, اور غالباً 3 سے تاریخ بتائی گئی تھی امتحان کے لیے, کیونکہ مجھے تو امتحان نہیں دینا اس لیے میں بھول گیا ہوں, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ تیسرا سیمسٹر جو ہمارا ہو اس کے اندر زیادہ زور ہم حدیثوں کے اوپر دیں گے, کیونکہ یہ مسئلہ خصوصاً موجودہ حالات میں بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. ابھی آج آپ نے سن لیا کہ حدیثیں بیان کرنے کا اختیار ہی ایک عام آدمی کو نہیں, خصوصاً ایران سے جو کتابیں ترجمہ ہو کے آ رہی ہیں یا اور بہت ساری چیزیں ترجمہ ہو کے آ رہی ہیں, رسالے وغیرہ, یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے. اور کچھ اور اصول فقہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں. کوشش کی جائے کہ اصول فقہ کے جو بہت ہی اہم مسئلے ہیں وہ بتائے جائیں, لیکن زیادہ زور فقہ پہ دیا جائے. یہ 4-5 سوال آ ہی گئے. ایک سوال یہ ہے کہ ڈرامے میں جو مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا لباس پہنتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں یہ جائز ہے, کیونکہ مستقلاً مرد عورت کی اور عورت مرد کی چھوی نہیں بنتا, اس لیے یہ جائز ہے. دوسرا سوال, اتنے باریک موزے پہننا جن کے پہننے سے پتہ نہ چلے کہ موزے پہنے ہیں یا نہیں, کیا یہ جائز ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر کھال نظر نہیں آ رہی ہے تو جائز, اور اگر کھال نظر آ رہی ہے تو جائز نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کو, دیکھنے والے کو پتا چلے کہ موزے پہنے گئے, نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ موزے نہیں پہنے گئے, لیکن جس چیز پہ اس کی نگاہ پڑ رہی ہے وہ کھال نہیں, وہ اسکن کلر کا کپڑا ہے, تو وہ بالکل جائز. اس میں معیار یہ کھال دیکھنے والے کو سمجھانا نہیں کہ ہم نے موزے پہنے ہیں یا نہیں پہنے, معیار یہ ہے کہ اس کی نگاہ ہمارے جسم کی کھال پہ نہ پڑے. کھال کو اگر ہم نے چھپا لیا اور وہ کھال سمجھ کے دیکھ رہا, تب بھی یہ اسلام میں یہ عمل بالکل جائز ہو گیا. تو باریک موزے اگر پہنے گئے ہیں تو کھال نظر آئے, لیکن اگر موٹے موزے ہیں اور اس کلر کے کہ دیکھنے والوں کو اس کا دھوکہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ کھال ہے, تو بالکل جائز. ایک سوال یہ ہے کہ جھوٹ میں ایسا خاموش رہنا جس سے اندازہ ہو کہ